بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اختلاف امت رحمت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جا رہی تھی. آقا کے فرمان کا مفہوم ہے, میری بات پہ ذرا توجہ کیجیے, کہ فلاں جگہ پہنچ کے عصر کی نماز پڑھ لینا. اب جب قافلہ چلا, میں واقعے کو مختصر اختصار سے بیان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جب قافلہ چلا تو غلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں آل رسول بھی تھے اصحاب رسول بھی تھے, تو عصر کا نماز کا وقت ہو گیا. اب اس میں دو حصے ہو گئے. ایک نے کہا کہ اب عصر کا وقت ہو گیا, ہمیں عصر پڑھ لینی چاہیے. بھائی میرے سامنے تو نہ سوئیں, میرے سامنے نہ سوئیں, کہ ستون کی آڑ میں سو جائیں کوئی حرج نہیں, اجازت ہے, میرے سامنے نہ سوئیں. ایک قافلے کے حصے نے یہ کہا کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے, عصر کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. دوسرا قافلہ کہنے لگا, آقا نے فرمایا تھا فلاں جگہ عصر پڑنی ہے, تو فلاں جگہ ہی حکم ہے عصر پڑھیں گے. انہوں نے فرمایا حضور نے یہ فرمایا ہے کہ وہاں پہنچتے پہنچتے عصر ہو جائے گی, ہمیں وہاں پہنچتے عصر نہیں ہوئی, تو ہمیں یہیں عصر پڑھ لینی چاہیے. ایک نے کہا نہیں, ہمیں وہاں عصر پڑھنی چاہیے. کچھ احباب نے یہاں عصر پڑھ لی, کچھ احباب نے فرمایا نہیں حکم ہے کہ وہاں عصر پڑھے. کچھ حضرات نے وہیں جا کے ڈوبتی عصر پڑھ لی, وہ بھی عصر کا وقت تھا. یہ اول وقت تھا, وہ دوسرا وقت تھا, وہ بھی عصر کا وقت تھا. اب یہ قافلہ جب واپس آیا, تو ہمیشہ جب قافلے واپس آتے تھے تو آقا کی بارگاہ میں آ کے کارگزاری, حالات, سفر کے واقعات خدمت اقدس میں پیش کرتے تھے. تو انہوں نے یہ واقعہ پیش کیا, حضور نے دونوں کا موقف سنا کہ ایک قافلے کی یہ رائے ہے اور ایک قافلے کی یہ رائے ہے. تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا, آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا, دونوں نے ٹھیک کیا. اس میں بڑے بڑے علماء نے, اس میں علامہ ابن کثیر جیسے ہستیاں اور بڑے بڑے علماء اس میں داخل ہیں, فرمایا اختلاف امت خیر ہے, میرے مدینے والے نے ایسا کر کے امت کے لیے خیر کی راہیں کھول دی ہیں کہ اگر کسی کو عصر کا اول وقت نہ ملے تو دوسرے وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں, ہم یہاں مسائل بیان نہیں کرتے. اس کی ایک وجہ یہ ہے ہمارے ہاں مختلف مسالک کے حضرات تشریف لاتے ہیں, شیعہ یہاں موجود ہیں, دیوبندی یہاں موجود ہیں, اہل حدیث یہاں موجود ہیں, بریلوی یہاں موجود ہیں. یہ فقیر کا کشکول ہے, سارے فقیر کے ہوتے ہیں. دھوبی کے گھاٹ میں پاک ہو یا نہ پاک ہو, میلا ہو یا صاف ہو, وہ سارے دھوبی کے ہوتے ہیں. فقیر کے کشکول کے کھرے ہو یا کھوٹے ہوں، وہ سارے فقیر کے ہوتے ہیں، کوجے ہوں یا سونے ہوں یا پھینے ہوں، وہ سارے اماں کے ہوتے ہیں۔ اماں کالے کوجے کو کہتی ہے میرا چاند میرا مکھن۔ ہمارے ایک صاحب کہنے لگے ان کا نام نور حسن ہے اور سانولے ہیں کچھ ضرورت سے زیادہ، تو وہ کہنے لگے میں سکول میں پڑھتا تھا تو مجھے کہتے تھے تمہارے علاقے میں الٹا نام رکھنے کا رواج ہے، نام ہے نور۔ نور حسن، اور شکل تیری جو ہے کچھ ضرورت سے زیادہ سانولی ہے، کیا تمہارے علاقے میں الٹا نام رکھنے کا رواج ہے؟ کہنے لگے نام تو اس کا نور بی بی تھا، تھی آنکھوں سے اندھی، کہنے کو بے بے کہیں یا ڈین کہیں، نام تھا نور بی بی۔ تو امت کے مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں، میزان بینک کے بارے میں دو علماء کی رائے ہیں، کچھ علماء اس کے بارے میں اور رائے رکھتے ہیں اور کچھ علماء ہیں جو اس کو خود چلا رہے ہیں اور اپنی سرپرستی میں لے کے چل رہے ہیں۔ میں نے اکثر میں مسائل میں نہیں پڑھوں گا، میں نے چھوٹی سی مثال میزان بینک کی، اسلامی بینک کی، میں نے آپ کو صرف ایک وضاحت کی ہے، ایک اشارہ دیا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں علماء کی آراء ہیں، کچھ علماء مدرسہ شاہی مراد آباد، میں سال ہر سال سے اعتکاف کے بارے میں مختلف علماء سے رائے پوچھ رہا ہوں، میری طبیعت میں ہے، میں کوشش کرتا ہوں اپنے میگزین کو علماء کی سرپرستی میں چلاؤں، اپنی ذات کو بھی علماء کی سرپرستی میں چلاؤں، پھر بھی میں 100% دعوے دار نہیں ہوں، مجھ سے 100 غلطیاں، مجھ سے 100 خامیاں، مجھ سے 100 بغاوتیں، میں کسی چیز کا 100% دعوے دار نہیں ہوں۔ اور عام طور پہ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، پر میرا پیغام انشاءاللہ ایک نمبر ہے۔ تو بالکل اسی طرح مدرسہ شاہی مراد آباد بہت پرانا مدرسہ ہے انڈیا میں، بڑے بڑے ہمارے اکابر وہاں پڑھتے رہے، بڑی بڑی ہستیاں، ان کا فتویٰ، ندوۃ العلماء کے کچھ علماء کا فتویٰ، سندھ کے علماء سارے نہیں ان میں کچھ کا فتویٰ، سعودی علماء سارے نہیں کچھ کا فتویٰ جو مزاج شافعی رکھتے ہیں ان کا فتویٰ، اور پاکستان کے کچھ علماء کا فتویٰ کیا ہے وہ سن لیجیے۔ کہ سارا سال جہاں اذان ہوتی ہو، جس جگہ کی صورت اور حیثیت مسجد کی ہو، شکل مسجد کی ہو، سارا سال وہاں اذان ہوتی ہو، 5 وقت جماعت ہوتی ہو، جمعہ ہوتا ہو، اور خاص طور پہ اندھیروں والی نمازیں ہو ضرور ہوتی ہوں، یعنی فجر اور عشاء، کیونکہ بعض مارکیٹ کی مسجدیں یا مصلے ایسے ہیں وہاں اندھیروں والی نمازیں نہیں ہوتی کہ عشاء کے وقت مارکیٹیں بند، فجر کو لوگ آتے نہیں۔ جاگ رہے میری بات سن رہے جی؟ پھر سن لیجیے، اور میں یہ میں نے کچھ علماء کے حوالے دیے ہیں جن میں دو رائے ہیں، ایک رائے کا میں نے حوالہ دیا ہے، پہلا وہ حوالہ یہ دیا ہے کہ ایسی جگہ جس کی صورت مسجد کی طرح، مسجد کا ماحول سارا مسجد کے آداب پاکیزگی، اور وہاں سارا سال اذان ہوتی ہو، تکبیر باجماعت نماز ہوتی ہو، اور جمعہ ہوتا ہو، اور خاص طور پہ اندھیروں والی نماز فجر اور عشاء ہوتی ہو، وہاں اعتکاف سنت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ علماء کی ایک رائے یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہاں اعتکاف نفل ہوگا. کیا ہوگا؟ نفل ہوگا. اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ بھی ہو جہاں 40 افراد اعتکاف کر سکیں, اتنی کشادہ جگہ ہو, 40 افراد عشاء اعتکاف کر سکیں. کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے. یہ میں نے آپ کو مختصر, میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہاں آپ سالہ سال سے آ رہے ہیں, تسبیح خانے کے ممبر سے مسائل ہم بیان نہیں کرتے. اگر کوئی ہم سے پوچھتا بھی ہے تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کے علماء جہاں آپ کو اعتماد ہو وہاں سے آپ پوچھ لیجیے. اب میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں, ہر سال منا اور عرفات میں ایک اختلاف ہوتا ہے اور بعضوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ منا اب مکہ میں داخل ہو چکا ہے, اس کی بلڈنگیں مکہ کے بلڈنگوں کے ساتھ مل گئی ہیں. ٹھیک ہے, مکہ کی بلڈنگ کے ساتھ اس کی بلڈنگ مل گئی ہیں, اور واقعی مل گئی ہیں. منا جو ہے وہ مکہ اتنا پھیل گیا ہے, مکہ مکرمہ, تو لہذا یہاں اب نماز جمعہ ہوگی. اگر جمعہ اس میں کسی دن جمعہ ہوتا ہے تو حج میں جمعہ آ جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں, یہ گاؤں کے دیہات کے حکم میں آتے ہیں, وہاں جمعہ نہیں ہوگی. اچھا, وہاں دو اور چار کا مسئلہ تو اکثر رہتا ہے. کچھ کہتے ہیں جی چونکہ اب ہم اتنے دنوں کے پردیس میں ہیں ہم دو پڑھیں گے, کیونکہ اللہ کے حبیب نے دو پڑھی تھیں, دو ظہر کی دو عصر کی. تو کچھ کہتے ہیں نہیں ہم چار پڑھیں گے. تو جس طرح وہ عصر کا وقت کچھ صحابہ اور اہل بیت نے پڑھ لیا, اور کچھ ایسے تھے پہلے پڑھ لیا, کچھ ایسے غلامان تھے جو بعد میں پڑھ لیا, تو میرے آقا نے دونوں کو جو ہے صحیح قرار دیا. تو یہ میں نے علماء کی رائے رکھ دی ہے. کچھ علماء کے بڑے بڑے علماء کے بڑے بڑے ہستیوں کے حوالے دیے ہیں. حوالے دینے کے بعد نچوڑ دو لفظوں میں کہہ دیا, دو دفعہ عرض کر دیا, تیسری اور آخری دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں, ایسی جگہ جہاں اذان ہوتی ہو سارا سال, اذان ہوتی ہو, تکبیر ہوتی ہو, باجماعت نماز ہوتی ہو, جمعہ نماز ہوتی ہو, خاص طور پہ اندھیروں والی نماز ہوتی ہو, وہاں پہ اعتکاف آخری عشرے کا سنت ہے. لیکن کچھ علماء یہ فرماتے ہیں وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے لیکن نفل ہے. یہ میں نے رائے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجیے, اللہ آپ کو خود جزائے خیر دے. اصل میں آپ جس جذبے کے تحت یہاں تشریف لائے ہیں, جس خلوص اور جذبے کے تحت, ایک درویش تھے, ان کا نام تھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور بڑی بڑی ہستیوں کے مرشد بھی تھے. خود عالم نہیں تھے لیکن بڑے بڑے علماء محدثین فقہا کے مرشد تھے. مرشد کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں, بڑی بڑی مثالیں ہیں, بہت زیادہ مثالیں ہیں کہ مرشد عالم نہیں, لیکن مرزا مظہر جانے جانا عالم نہیں, شاہ غلام علی صاحب عالم نہیں, لیکن مرزا مظہر جانے جانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو بر صغیر کے بڑے عالم اور مفتی تھے ان کے مرشد تھے, اور انہوں نے اپنی تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا اس لیے کہ اپنے مرشد مرزا مظہر جانے جانا, تفسیر مظہری اپنے مرشد مظہر جانے جانا کے نام پہ رکھا. اب تک تفسیر مظہری مستند کتاب موجود ہے, اور جو وہ مٹی کے تین مٹھیوں والا میں حوالہ دیتا ہوں قبر پہ, اس کا اجر ثواب بیان کرتا ہوں, وہ تفسیر مظہری کے حوالے سے. تو یہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ہجرت کر گئے برے صغیر سے اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. ہجرت سے پہلے ان کا ایک مرید تھا حضرت کا، وہ مکہ مکرمہ گیا۔ وہاں پہلے دور میں ایک رواج ہوتا تھا، وہ رواج یہ ہوتا تھا کہ لوگ حج پہ جاتے تھے، پھر وہیں رک جاتے تھے، کیونکہ چار پانچ چھ مہینے کا سفر تو ہوتا تھا، پھر کچھ مہینے انتظار کر کے وہاں کی مکہ کی سعادتوں میں، مدینہ کی سعادتوں میں، وہاں کا حکومت ان کو ایک کاغذ بنا کے دے دیتے تھے، اور وہ بھی ایسے نہ بھی ہوتا تھا تو پہلے اتنی نہ سختیاں تھیں نہ کچھ کاغذ، وہ وہیں رہ جاتے تھے، پھر آئندہ سال کا حج کر کے واپس لوٹ آتے تھے۔ اور وہاں والوں کی بھی خواہش یہ ہوتی تھی، وہاں والوں کی بھی، وہاں کی حکومت کی، کہ خارجی یعنی باہر سے آنے والے ہمارے ملک میں زیادہ وقت رہیں تاکہ خریداری کریں اور ہماری عوام مالدار ہو۔ جو کہ اب سعودی کرائسز ہیں، اب سعودی حکومت ویزے بڑھا رہی ہے تاکہ آنے والے زیادہ ہمارے ملک میں رہیں اور سرمایہ لے آئیں، جو اب حالات آئے ہیں تو اس میں حکومت نے عمرہ عام کر دیا ہے، زیادہ کر دیا ہے، پہلے عمرہ تھوڑا تھا، اب اوقات بڑھا رہے ہیں تاکہ آنے والے حضرات ہمارے ملک میں رہیں، سرمایہ لے آئیں، خریداری کریں تاکہ ہمارے ملک میں سرمایہ، یہ ایک ترتیب تھی۔ تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے ایک مرشد کو خط لکھا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، اور یہ واقعہ بیان کیا ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی تھے، بڑی بڑوں کے مرشد تھے، بڑی بڑی با کمال خود ہستی تھے۔ فرمایا کہ مرشد یہ فرمائے کہ چونکہ میں نے آپ سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے اور مرشد سے پوچھ پوچھ کے چلے، اور مرشد کی منشا لازم ہے، تو یہ بات فرمائیے کہ وہاں ایک بڑے درویش ہیں، ان کا حلقہ لگتا ہے درس کا، درس کا حلقہ لگتا ہے، کہاں؟ حرم میں، مکہ مکرمہ میں حلقہ درس لگتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ فرمائیں کہ میں ان کے درس کے حلقے میں بیٹھوں یا طواف کروں؟ تو مرشد نے جو جواب دیا وہ یہ جواب دیا کہ اگر تیری آنکھیں دکھیں اور آنکھوں سے دیکھا بھی نہ جائے، پانی بہ رہا ہو، آنکھیں بند کھل نہ سکیں، تو بیٹھ کے قرآن پاک پڑھے گا یا کسی آنکھوں والوں سے علاج کرائے گا؟ تو لہذا تو یقیناً علاج کرائے گا، تو لہذا ان درویشوں کی محفل میں بیٹھا کر، وہ تیرے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور خط آیا شیخ کی خدمت میں، ایک اور خط آیا شیخ کی خدمت میں، اور وہ خط یہ آیا، وہ خط یہ آیا کہ حضرت میں حرم کی حدود میں ہوں اور وہاں ایک مسجد ہے، وہاں عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت باکمال ہستی ہیں، ان سے میں تزکیہ نفس اور علم سیکھ رہا ہوں اور ان کی محفل میں بیٹھتا ہوں، اللہ اللہ سیکھ رہا ہوں۔ تو مجھے یہ فرمائیں، ابھی آخری عشرے کا اعتکاف ہے، میں حرم میں جا کے اعتکاف کروں یا ان کی صحبت میں رہوں؟ تو شیخ نے فرمایا، جب دل کی قلب کی کیفیت اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، پھر صرف کعبہ کو دیکھنے سے قلب پہ چوٹ لگتی ہے اور قلب روشن ہو جاتا ہے، اور جب قلب اللہ کی ذات، دل اللہ کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو پھر کعبہ میں رہ کے لوگوں کی جیبیں تراش کرتا ہے، لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے۔ فرمایا، تجھے میں کعبہ سے دور نہیں کر رہا، اور کعبہ کی حرمت اور عزت اور کعبہ کی عظمت کا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن تو ان درویشوں کی صحبت میں رہے، پھر تو آ کے ایک دن بھی کعبہ کو ایسے دیکھے گا، تیرا قلب جاری ہو جائے گا۔ یہاں کا ایک ماحول، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ابھی شام کو کچھ لوگ آئیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے ہے جی یہاں طواف یہاں اعتکاف ہوتا ہے، تو آپ ان کو میری یہ بات بتا دیجئے جو میں نے آج آپ کو بتائی ہے. مختلف علماء کے بڑے فتوے، ان کی تحقیق، میری سالہا سال کی پوچھ گوچھ اور میری سالہا سال کی ریسرچ، جس میں میں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. دیا کوئی فیصلہ میں نے؟ فیصلہ نہیں دیا. اور علماء کی ایک بات میں نے مختصر نچوڑ کہہ دیا کہ ایسی جگہ ہو جہاں اذان ہوتی ہو پانچ وقت، تکبیر ہوتی ہو پانچ وقت، جماعت ہوتی ہو پانچ وقت، با جماعت ہوتی ہو پانچ وقت، جمعہ ہوتا ہو اور خاص طور پہ اندھیروں والی نماز ہوتی ہو، وہاں اعتکاف سنت ہے، اعتکاف کر سکتے ہیں. لیکن علماء کا ایک حصہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، وہاں اعتکاف نفل ہے. یہ میں نے آپ کو سارے علماء کی بڑے بڑے فتووں کا نچوڑ بتا دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میزان بینک، اسلامی بینک کے بارے میں کچھ علماء ایسے ہیں جو اس کی مسلسل سرپرستی کر رہے اور اس کو چلا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں ان کو شرح صدر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے. تو ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں، ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں. ایوی سجن واہ واہ، تیوی سجن واہ واہ. اچھا جی، یہ آپ نے آج شام تک آنے والے حضرات کو خود ہی بتانی ہیں یہ باتیں، یہ آپ کے ذمے ہیں، آپ میزبان ہیں. ہمارے مہمان آج تشریف لا رہے، مزید آئیں گے. آج کتنا روزہ ہے؟ ہے جی 20واں روزہ، ماشاء اللہ. تو یہ بتائیں کہ 19 روزے آپ نے رکھے تسبیح خانے میں، اور اس 19 روزوں میں بڑا فیض پایا، بہت نفع پایا، کیا ملا اور کیا پایا بتائیں. اچھا یہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں، پہلے اس کا ایک سبب پوچھ لیں. آپ مجھ سے سبب پوچھیں کہ میں آپ سے یہ کیوں پوچھ رہا ہوں. دو وجہ سے، میری طرف دیکھیے گا، یا ایک وجہ یہ ہے کہ شہرت مطلوب ہے، ہاں، کہ لوگ واہ واہ کریں، یا میں نے کوئی بندے بٹھائے ہوئے ہیں درمیان میں. مجھے پشاور کے ایک بہت بڑے افسر کہنے لگے، میں پہلے آیا نا یہاں تسبیح خانے میں، تو درس کے بعد مجالے سے مجذوبی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ اپنا نفع بتاتے. میں نے کہا انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو متاثر بھی کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے. سارے نہیں، سارے نہیں، وہ بعض اوقات بس میں چورن بیچنے والا، ٹافی بیچنے والا، سرما بیچنے والا، بام بیچنے والے کے ایک دو بندے پہلے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پیچھے بیٹھے بھی نہیں ہوتے، کہتے ٹھیک ہے سر میں آ رہا ہوں، جی ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، جی آ رہا ہوں. پھر کہتے جی 10 روپے، 10 روپے، 100 روپیہ، 100. پہلی سیٹ سے کام شروع ہوتا ہے، پھر کہتے جی میں آ رہا ہوں. پچھلا کہتا ہے بھائی پچھلے جو بار بار کہتا ہے آ رہا ہوں، کوئی چیز ہے تو لے لے، اب ایک لیا تو دوسرے نے لیا. سارے نہیں، کچھ ایسے بھی واقعات دیکھنے میں آئے ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے. تو مجھے کہنے لگا کہ وہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید یہاں ایمانداری نہیں دکانداری ہے، اور یہاں بندے خود بٹھائے ہوئے ہیں. کہنے لگے بعد میں جب وہی حالات جب مجھ پہ آئے، مجھ پہ وہ اعمال کے نفع کھلے، میں نے کہا نہیں نہیں یہاں یہ نہیں ہے، جس پہ کھلتے ہیں وہ بتا دیتا ہے. اچھا ایک تو صورت یہ ہے، شہرت ہے یا خلوص کا جذبہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرا اللہ کہتا ہے کہ جب، مفہوم ہے اس آیت کا، آشکانہ ترجمہ ہے، کہ جب کوئی نعمت تجھے ملے نا اس کا اظہار بھی کر دیا کر. اللہ کو نعمت کا اظہار اچھا لگتا ہے، یہ الحمدللہ کہنا اظہار نعمت تو ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ دے دیا. اللہ کو نعمت کا شکر بہت پسند ہے، اور نعمت کی شکر گزاری کا جذبہ میرے رب کو بہت 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 پسند ہے. شکر گزاری کا جذبہ میرے اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمت رکھتا ہے، کہ مولا میں یہاں آیا، میری زندگی میں یہ تبدیلی آئی پہلے نہیں تھی، یہ فیض ملا پہلے نہیں تھا، یہ نفع ملا پہلے نہیں تھا، تو سخی میں یہاں آیا اور مجھے یہ ملا. یہ اللہ کی ہاں اس بات کی خوشی ہے، میرا رب راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے سامنے اظہار شکر کر رہا، اظہار نعمت کر رہا، اظہار شکر کر رہا۔ میں ایک اور بھی شکر ادا کر دوں، میں یہاں آیا تو کچھ لوگوں نے، میرے مخلصین نے ایسے رستہ بنایا، میں نے روک دیا، میں نے روک دیا، میں گیا پاک پتن، تو میں نے کہا وہاں حضرت بابا فرید کے ہاں ہمارے سلسلے کے ہیں، دعا کے لیے ان کو پڑھ کے ہدیہ کرنے کے لیے، درویش کی خدمت میں جائے تو ہدیہ کرنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے میں نے جانا ہے، وہاں ہمارے ایک مخلص جاننے والے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ اچھا وہ آگے چلے، انہوں نے ایسے کرنا شروع کر دیا۔ اچھا لوگوں نے کہا کوئی بڑی ہستی، لوگ بھاگ بھاگ کے مجھے ملنا شروع ہو گئے، ہاتھ ملائیں۔ اچھا پروٹوکول سے میری طبیعت پریشان ہوتی ہے، میں کوئی اتنا بڑا مخلص نہیں ہوں۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں شیخ صاحب، یہ کیا کر؟ سرکار ایتھے ایویں ہوندا ہے، یہاں ایسے ہی ہوتا۔ میں کہنا ایسے میرے ہاں نہیں ہوتا، آپ چھوڑ دیں، ایسے کر رہے تھے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اور لوگ بھی کہیں کوئی ہستی آ رہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، وہ جو ہے نا وہ ایک کام کرتے تھے چمڑے کا، تازہ چمڑا، خشک چمڑا نہیں، تازہ چمڑے کا ایک کام کرتے تھے۔ ان کا ایک بوسکی کی قمیض، لٹھی کی سلوار، خسا، یہ سال کے بعد استعمال ہوتا تھا، ایک دو انگوٹھیاں، ایک سبز اینک، ابھی قریب ہی فوت ہوئے ہیں، ایک بھانجا ہوتا تھا ساتھ، لوگوں نے اس کا نام بادی رکھا ہوا تھا، اگر گیس بادی کی وجہ سے بدن اس کا پھول گیا تو اس کا نام لوگوں نے بادی رکھا ہوا تھا۔ آپ کہیں گے طارق تو کہاں سے کسے کھینچ کے لے آتا ہے، تو لوگوں نے اس کا نام عبادی ساتھ ہوتا تھا۔ تو ایک دربار تھی، وہاں سالانہ محفل ہوتی تھی اس کی، قوالی کی، یہ بوزگی کی قمیض پہنی ہوئی، لٹھے کی شلوار، اس میں کام ہوا ہوا، بہترین اینک لگائی ہوئی، خضاب لگایا ہوا، کلین شیو بہترین کی ہوئی، اور خسا۔ بادی کو ٹریننگ یہ تھی کہ جس وقت میں نے خسا اٹھانا ہے تو انہیں بھاگ کے خسا لے کے بغل میں لے کے ایسے کرنا ہے۔ اچھا وہاں بڑی بڑی مسندیں بچتی تھیں، قوالوں کے ساتھ بڑے بڑے پیر آ کے وہاں بیٹھتے تھے، باقی عوام دور ہوتے تھے۔ اب اس بندے نے، یہ جو چمڑا والا تھا، اس نے وہیں بیٹھنا تھا اس مسند پہ جہاں بڑے پیر نے بیٹھنا تھا، تو یہ سارا روپ پہروپ اسی کے لیے تھا، اور ہر سال یہ جاتے تھے، پھر کچھ سال علاقے بدل لیتے تھے کہ تعارف ہو جاتا تھا بندہ تو وہی ہے اور آ گیا تھا، آئندہ خیال کرنا، تو لہٰذا پھر علاقے بدل دیتے تھے، کسی اور دربار کی جو ہے وہ قوالی پہ چلے جاتے تھے۔ اب یہ، میں نے یہ منظر نہیں دیکھا، لیکن مجھے ان کا وہ لباس، چہرہ، بن ٹھن کے جانا اور آنا یاد ہے۔ دربار پہ میں نے یہ منظر نہیں دیکھا، لیکن جو جاتے تھے انہوں نے سارا بتایا، کہ اور پھر تحائف بھی لے آتے تھے، اور ایک دفعہ مجھے بھی وہ کچھ دیا، میں نے لے لیا، پھر کچھ اور تھے ان حضرات کو میں نے دے دیا۔ تو وہ ایسے گئے، لوگ ہوتے تھے، ہٹو بچو ہوتی تھی، رش ہوتا تھا، ایسے گئے اور انہوں نے جوتی خسا اتارا، انہوں نے اٹھا کے بغل میں رکھا، ہٹو سرکار آ رہے ہیں، ہٹو سرکار آ رہے ہیں۔ ہٹو سرکار آ رہے ہیں، اب ان کے چہرے کی وجاہت، وہ کیفیت، انگوٹھیاں، وہ اینک، اینک اس لیے کہ آنکھ سے آنکھ ملے تو حیا آئے، اینک بھی رنگین، منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے، اینک، وہ ساری چیزیں، ہٹو سرکار آ رہے ہیں، مخلوق ایک، کوئی ادھر کوئی ادھر، اور وہ جو لوگ تھے سیکیورٹی والے جو ہر کسی، وہ بھی خود کہنے، سرکار مسند پہ بٹھا دیا، یوں کر کے بیٹھ گئے. پیسہ ایک نہیں دینا تھا جیب میں، تھا ہی نہیں، مزدور آدمی تھا، قوالوں کو پیسے دیتے نہیں، تھا تو مزدور آدمی. بس اس کا سال کا شغل یہی تھا، وہ کرتا تھا اور اسی میں زندہ رہتا تھا. پھر سال اس کا، پھر سال انتظار کرتا تھا. اس دن اس کا بیٹا ملا مجھے، میں نے کہا وہ تیرے ابے کی کو کمیز و سلوار وہ لٹھے والی پڑی ہوگی، کتنے سال پرانی ہوگی؟ کہہ رہے 30-32 سال پرانی ہے، پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا تو کام شروع کر. کہہ رہے وہ ڈھنگ ابے کو آتا تھا، مجھے نہیں آتا. تو یہاں میں آیا نا تو جو کچھ احباب نے ایسی جگہ بنا رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں. میں کہا ٹھہر جا، ابھی میں وہ ہستی پہنچی ہو جاؤں تو میرے لیے جگہ بنانا. ان مخلصین ہیں، خلوص ہیں ان بیچاروں میں، میرے ساتھیوں میں مخلص ہیں، لیکن وہ انہیں پتہ نہیں اس کا برتن بہت چھوٹا ہے. شوگر والے مریض کو اگر چینی دی جائے اور وہ کہے میں نہیں کھاتا، کہتے تو حلال کو حرام کہتا ہے؟ وہ کہتے نہیں بھائی، ہے تو حلال پر مجھے برداشت نہیں ہوگی، مجھے برداشت نہیں ہوگی، میری شوگر ہائی ہو جائے گی. ہے تو حلال پر مجھے برداشت نہیں ہوگی. اظہار نعمت اللہ کو پسند ہے کہ اللہ پاک کی خزانوں میں مجھے مولا یہ ملا اور میں نے یہ پایا اور میں نے یہ حاصل کیا اور یہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ والشکر للہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو نعمت کے اظہار کے طور پہ کون بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں یہ ملا اور اس سے پہلے نہیں تھا؟ بتائیں. ہاں جی، کیا ملا؟ جی برمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں
اب یہاں جو آنا، مطلب یہاں بیٹھ جائے، جو مریض قریب آنا چاہیے.
کئی سال سے حضرت کے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ رمضان شریف کے پورے پروگراموں میں اور پورے اعمال میں شامل ہونے کا موقع ملا. بہت ساری کمیاں بیشی تھیں، حضرت سے ان پر بات چیت بھی ہوتی رہتی تھی. جب یہاں کے اعمال میں حصہ لیا تو حضرت نے ایک بات فرمائی کہ کیوں اپنے بارے میں، کیوں 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 اپنے بارے میں، اور اپنا خود احتساب کریں. اللہ تعالی نے ان اعمال کی برکت سے مجھے بھی موقع دیا. جب میں نے اپنا احتساب کیا تو یوں لگا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جھولی میں چھید ہیں، وہ چھید کی بجائے نہ صرف موریاں تھیں بلکہ بہت بڑے مورے تھے. مجھے ان کو بند کرنے کا موقع ملا اور اللہ تعالی نے بہت کچھ عطا فرمایا، اور جو کمیاں بیشی میں محسوس کرتا تھا، بعض اوقات میں یہاں کی زندگی سے مایوس بھی ہو جاتا تھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا یہ یوں ہو رہا، یہ یوں ہو رہا، لیکن پتہ یہ چلا کہ خطا تو تیری اپنی ہے. ٹینکی بھری جا رہی ہے برکات سے، فیوز اور برکات سے، لیکن ٹوٹیاں کھلی رکھی ہوئی ہیں. جھولی ہے لیکن اس میں چھید ہیں، نہ صرف چھید ہیں بلکہ بہت بڑے مورے ہیں. اللہ کے کرم سے، رمضان شریف کی ان اعمال کی برکت سے مجھے ان سوراخوں کو بند کرنے کا موقع ملا اور 99% وہ بند ہو گئے.
جی اور بتائیے جی، اپنی کیفیات اللہ کے سامنے اور اپنا فیض جو ملا وہ بیان کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اور کون آئے گا؟ آگے آ جائیں. جی آگے آ جائیں. جی
جب بندہ اپنی معمول کی زندگی میں ہوتا ہے تو کچھ صحبت اس قسم کی ہوتی ہے کہ بندے پہ، دل پہ بہت قسم کا غبار، گرد و غبار جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ عبادات میں دل لگتا ہے، نہ اعمال میں دل لگتا ہے، نہ تسبیحات میں دل لگتا ہے، حتیٰ کہ فرائض نمازیں بھی چھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں. رمضان سے پہلے کچھ میرا بھی حال ایسا ہی تھا، اور جب میں رمضان میں یہاں پہ آیا تو پہلے ایسا لگا کہ دل سے بہت قسم کا غبار اور گند جو پہلے اترا، اترنے کے بعد دل پہ پھر ایک نور نے دل کو گھیر لیا اور دل نورانی ہوا، روشن ہوا. اس کے بعد اب نماز میں بھی دل لگتا ہے، اعمال میں بھی دل لگتا ہے، قرآن پاک پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت ہو گئی، اور بہت سارے عید رمضان گزارنے کے بعد جو دل میں اٹھے ہیں کہ بھائی اب میں نے ایسا کرنا ہے کہ نفس کو بھی دبانا ہے، نظروں کو بھی بچانا ہے، اور بہت سارے ایسے ارادے میں نے کیے جس کا پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا.
جی ماشاء اللہ، قبول فرمائے. اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 12-14 سال سے مجھے اتنی بے سکونی تھی کہ میں اس مجمع کو یا حضرت کو میں بتا نہیں سکتا.
نیچے سے اسپیکر اونچا ہو سکتے آواز.
میں بتا نہیں سکتا, اتنی بے سکونی تھی. اور نماز کا جب وقت آتا تھا تو میں دروازہ بند کر کے اندر چلا جاتا تھا, حالانکہ الحمدللہ میں ایک دیندار گھر کا.
یعنی جب نماز کا وقت آتا تھا دروازہ بند کر کے اندر چلا جاتا تھا.
میں اپنی بات کر رہا ہوں. جب سے میں یہاں آیا الحمدللہ مجھے اتنا سکون ملا, کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ خصوصی کرم کا اور اپنی رحمت مہربانی کا معاملہ فرمایا ہے. الحمدللہ مجھے بہت سکون ہے. میں کھانا بھی سکون سے کھاتا ہوں, مجھے نیند بھی آتی ہے. پہلے نہ مجھے نیند آتی تھی نہ میرا وقت گزرتا تھا. اور اب مجھ میں دو چیزیں, دو کمزوریاں باقی رہ گئی ہیں. میں دعا کرتا ہوں اور حضرت بھی تھوڑی توجہ فرمائیں, آپ مجمع سارا میرے لیے دعا کریں. ایک تو مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے, میں کئی دفعہ اپنا سر دیواروں کے ساتھ مار چکا ہوں, اللہ گواہ ہے میں مسجد میں تسبیح خانے میں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا ذہنی میرا حافظہ کمزور ہے, میں بار بار پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا ہے.
انشاءاللہ کریم نے یہاں تک پہنچایا تو آگے بھی پہنچائے گا.
اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں اب بڑا پر امید ہوں. اور یہاں آنے کے ایک یا دو دن کے بعد ایک خواب مجھے آئی, اس خواب کے بعد میں الحمدللہ بہت مطمئن ہوں, الحمدللہ اللہ کے فضل سے.
السلام علیکم حضرت جی صاحب. 2 سال سے تسبیحانے میں آنا شروع ہوا ہے. حضرت صاحب آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ دیا تھا اور سورہ فاتحہ کا. جب سے وہ شروع کیا ہوا ہے تو پہلے تو داڑھی جو نہیں تھا وہ بھی رکھ دی. دوسرے اس کے بعد جب 6-7 ماہ بعد ہو گیا تو حج کا دن آ گیا, تو پیسے بالکل نہیں تھے. اللہ نے غیب سے بندوبست کر کے پرائیویٹ داخلہ کر کے میاں بیوی حج پہ چلے گئے. اور حج کے بعد فوراً جب آئے تو 2-3 مہینے بعد اللہ نے ایک پلاٹ دیا ہے 1 کنال کا گھر کے لیے. اور اب تقریباً 2-1 ماہ ہو گیا کہ دکان کرائے پر تھا, اللہ نے اپنا دکان کے لیے ایک جگہ بھی دی 1 مرلہ کے لیے, وہ بھی مین روڈ پر قیمتی جگہ. اور اب جو ہے نا گھر میں اس طرح کی برکتیں ہیں کہ پتہ نہیں چلتا, کہ یہ بس نظر تو نہیں آتا لیکن سب آپ کی دعاؤں کی برکت. اور یہ اعمال ہے ہم تھوڑے بہت کرتے ہیں, اللہ اس میں برکت دیتے ہیں بس. ماشاء
ماشاء. کہاں سے آئے؟ چار سدہ سے تشریف لائے. ماشاء اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں. کتنی بڑی نعمت ہے کہ رب نے دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور روحانیت اور اپنے نام کی برکت سے بھی نوازا ہے.
السلام علیکم.
گھر ملا, دکان ملی, قرضے اترے, مسائل حل ہوئے, رزق میں کشادگی ہوئی تسبیح خانے اور اعمال کی برکت سے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں آج کا دور وہ ہے کہ اگر جیب میں کچھ ہے تو ایمان بچ جائے گا, ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں اس جیب میں نہ ہونے سے ایمان نہ چلا جائے. اور آپ آدمی پیسوں کی خاطر, دولت کی خاطر یا رزق کی خاطر اپنا ایمان نہ بیچتے, کیوں؟ وہ دور آ گیا ہے جب فرمایا صبح آدمی ایمان والا ہوگا اور شام کو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. جی اور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں پچھلے سال رمضان شریف میں تسبیح خانے آیا تھا. میں نے دراصل ابکری رسالے میں پڑھا تھا کہ اگر ذکر خاص میں شرکت کی جائے تو اس سے بہت سارے دکھ پریشانیاں مسائل
بے شک
ختم ہو جاتے ہیں. میں نئے نئے ابکری رسالہ پڑھ رہا تھا تو میں رمضان شریف میں یہاں پہ ظہر کے وقت آیا, اور سب سے پہلے مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا تسبیح خانے کے بارے میں, کچھ سمجھ نہیں تھی. سب سے پہلے باتھ روم نہانے میں ہی میرا جھگڑا ہو گیا. خیر جھگڑا اتنا زیادہ نہیں تھا, خدمت والے جو ساتھی تھے انہوں نے مجھے باہر تو نہ نکالا, سمجھایا مجھے, میں ٹھہر گیا، بزرگ تھے وہ، پہلے ان کو انہوں نے نہلایا، بعد میں میں نہایا، گرمی
یعنی پہلے دن ہی پھٹا پڑ گیا
جی.
پتا کیوں پڑا؟ میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا، ہم آپ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کام کی ہوتی ہیں. قرآن نے کہا ہے ولا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفس، رفس کہتے ہیں زبان کے گناہ کو، زبان کی سختی، زبان کی ڈانٹ، بد زبانی، تلخی، رفس. فسوق کہتے ہیں گناہوں کو، نظروں کا گناہ، شرمگاہ کا گناہ، کسی کی چوری کر لی، کسی کی چیز اٹھا لی، کسی کے بغیر اجازت کے چیز استعمال کر لی، یا کسی کو نقصان پہنچا، یہ ہے فسوق. اور جدال کہتے ہیں لڑائی کو. قرآن کہتا ہے یہ تین چیزیں حج میں نہ کرنا. مولا حج تو پاکیزہ عمل ہے، آپ نے پہلے سے وارننگ کیوں دی ہے؟ ولا رفسا، زبان کے گناہ سارے، ولا فسوقا، دوسرے گناہ، ولا جدالا فی الحج. ہاں جی قرآن میں ہے نا. مولا یہ کیوں؟ اس لیے آدمی جب بھی خیر کے عمل کے لیے قدم اٹھاتا ہے، شیطان کہتا ہے اب اس کو بہکاؤ، مایوس کرو، بدگمان کرو، آپس میں لڑاؤ، کسی نہ کسی شکل میں اس خیر کی راہ سے اور خیر کے حلقے سے نکالو. اور خام کا غصہ، خام کا کے لیے دیکھو جی کھانا کیسے دیتے ہیں، رہائش کیسی ہے، پانی کیسا ہے. دیکھو اس بندے کا حال دیکھو، سارا دن اصول سنتا ہے پھر بھی بے اصولیاں کرتا ہے. یہ تربیت ہے تمہاری؟ حکیم طارق نے یہ تربیت کی ہے، تسبیح خانے نے یہی کچھ سکھایا ہے. ایسے خام کا کے لیے اعتراض. اچھا یہ نہیں دیکھتا پہلے 100 عیب تھے، اب 3 رہ گئے ہیں، 97 تو تجھے پتہ ہی نہیں، اندر اندر گھلتے گئے. پہلے 100 عیب تھے، اب 3 رہ گئے، 10 رہ گئے، 90 کا تجھے پتہ ہی نہیں، وہ اندر اندر گھلتے گئے، ڈیزالو ہوتے گئے، دھلتے گئے، گھلتے گئے. وہ جو 10 ہے نا، یا 2 یا 3 ہے، وہ انہیں کو دکھائے گا، انہیں کو اچھالے. بچے کے نیکر کے اندر، کچھے کے اندر چھوٹا سا ربڑ ہوتا ہے، اس کو کھولو اتنا بڑا ہو جاتا ہے، پھر چھوڑو پھر اتنا سا ہو جاتا ہے. اتنا بڑا کر کے دکھائے گا، حالانکہ ہوگا کچھ نہیں. تو پہلے دن بیت الخلاء میں آپ نے نہانے پہ جھگڑا ہو گیا. دیکھو کتنی کھلی کھلی باتیں کر رہے ہیں. کریں اور
وہ میں نے اس لیے بات مان لی، مجھے ڈر یہ تھا ابھی کارڈ تو میرے پاس نہیں ہے، یہاں تو کارڈ لانا ضروری تھا، انہوں نے مجھے نکال دینا ہے. خیر میں نے ان کی بات مانی، بزرگ پہلے نہائے، بعد میں پھر میری باری آئی، میں نہایا.
اچھا نہیں آپ زبردستی کر رہے تھے اپنی باری پہ؟
جی میں، انہوں نے کہا جی آپ بزرگ کو پہلے نہانے، میں نے کہا نہیں جی میری باری ہے، یہ بزرگ ہیں تو ہوتے رہے، مجھے بڑی گرمی لگی ہوئی ہے، میں پہلے نہاؤں گا.
ویسے جوانی کی گرمی بھی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟
قصور حسین.
ماشاءاللہ. اور جی
اس کے بعد نہا کے میں نیچے ہال میں آ کے بیٹھ گیا، وہاں پہ ذکر خاص ہوا تو میں نے ذکر خاص کیا. ایک بزرگ بیٹھے تھے، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، کوئی فرشتہ تھے، انہوں نے مجھے وہ چند آیات ایسی تھیں جو مجھے نہیں آتی تھیں، تو وہ انہوں نے مجھے بتائیں کہ یہ ایسے پڑھو، یہ ایسے پڑھو. وہ بالکل میرے ساتھ ایسے مجھے لے کے سارا ذکر خاص انہوں نے کروایا، ذکر خاص کر لیا. وہ حضرت جی کا مجھے کوئی خاص تعارف ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ رک جائیں، ٹھہر جائیں. میں نے کوئی ان کی بات نہ سنی، ذکر خاص کر کے چلا گیا. یہ میرا پچھلے سال کا حال تھا. تو میں پھر اسی طرح سے ابکری رسالے سے جڑا رہا. اس سے ہوا یہ کہ مجھے رسالے میں میں نے پڑھا کہ جی اب اجتماع آ رہا ہے، اس میں چھپا کہ اجتماع کی یہ فیوز ہوں گی، یہ برکات ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی. تو میں اجتماع میں حاضر ہوا. اجتماع میں جب میں پہلے دن آیا ہوں تو جہاں پہ کیمرہ لگا تھا وہاں پہ آ کے میں بیٹھا ہوں، خصوصاً اس لیے کہ وہاں پہ ٹیک موجود ہے، تاکہ پتہ نہیں اب ادھر کتنی دیر بیٹھنا ہے، تو اگر ٹیک نہیں ہوگی تو میں بیٹھوں گا کیسے. ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا. خیر اللہ کی کوئی رحمت تھی، اللہ پاک ہی مجھے یہاں لائے تھے. پہلا درس جب میں نے سنا تو میری کایا پلٹ گئی، آنسوؤں کا ایک سلسلہ تھا جو رکتا نہیں تھا، اور الحمدللہ 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 میں تسبیح خانے کا، اپنے حضرت کا دیوانہ ہوں. لاہور کا میں رہشی ہوں، تو ایسا ہوتا تھا کہ جب درس ختم ہو جاتا تھا تو میں گھر چلا جاتا تھا. فجر کے وقت فجر کی نماز میں واپس تسبیح خانے میں ہی آ کے پڑھتا تھا، یعنی رات کے چند گھنٹے میں گھر قیام کرتا تھا. تو وہ تین دن جو ہے میں نے تسبیح خانہ میں اس طرح گزارے, انہی دنوں میں مجھے بیعت کا موقع بھی ملا. اس کے بعد آج تک الحمدللہ میں مستقل ہر درس, ایک درس میرا چھوٹا, ایک کمپنی کا سالانہ فنکشن تھا, انہوں نے کوئی انعامات دینے تھے, اس میں میں گیا. لیکن اس کا مجھے مڑا ملال ہے, دکھ ہے, کاش میں ادھر نہ گیا ہوتا, درس میں نے نہ چھوڑا ہوتا, ورنہ درس میں نے کوئی نہیں چھوڑا. اور اس میں ایک جو حیران کن بات وہ یہ ہے, پہلے دن تو میں بیٹھا تھا آخر میں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں آدھا گھنٹہ سے زیادہ بیٹھ ہی نہیں پاؤں گا. اس کے بعد میں یہاں پہ پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتا رہا. کچھ دنوں میں مجھے پتا چلا کہ آپ ٹیک کے بغیر بیٹھو گے تو آپ کو زیادہ حاصل ہوگا. اب صورت حال یہ ہے, میں عصر کے وقت یہاں پہ آتا ہوں, عصر سے لے کر دس بجے حضرت کا درس ختم ہوتا ہے. آپ گھنٹے گن لیں, یہ پانچ گھنٹے ہیں, اور یہ پانچ گھنٹے میں بغیر ٹیک کے بیٹھتا ہوں. یہ خصوصی کوئی فیض ہے, کوئی برکت ہے, کوئی رحمت ہے جو میرے شامل حال ہے. ایک ہی وضو سے بیٹھنا ہے اور پانچ گھنٹے بیٹھنا ہے بغیر ٹیک, اور اس سے اور کیا مجھے مل. مثلا گنہگاری کی زندگی سی, اس سے توبہ ہو گئی. حرام اور حلال کا صحیح پتہ, میں سمجھتا ہوں احادیث پڑھنے سے یہ سمجھ مجھے نہ آتی جو حضرت کے درس سننے سے مجھے پتا چلا کہ حرام کیا ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں. یہ جادو اور جنات اور کالے جادو اس سے زیادہ خوفناک اور خطرناک چیز ہے, یہ مجھے یہاں سے سمجھ آئی. تو الحمدللہ تب سے جڑا ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ اب بھی میں لاہور کا رہتا ہوں, میری دکان ہے, مجھے دن کے وقت وہاں پہ بیٹھنا ہوتا ہے. تو اب کبھی یہاں پہ آ کے افطاری کرتا ہوں, کبھی اگر بچوں کا زیادہ مطالبہ ہو تو افطاری گھر میں کر لیتا ہوں. لیکن الحمدللہ تراوی مستقل یہاں بھی پڑھ رہا ہوں, تراوی کے بعد اللہ کی رحمت سے درس سنتا ہوں, اور درس کے بعد نوافل پڑھتا ہوں, تسبیحات کرتا ہوں اور سو جاتا ہوں. تو کئی دفعہ مجھے گھر سے مطالبہ آتا ہے کہ چلو آپ نے درس سن لیا, اب آپ گھر آ جائیں. دل بھی کرتا ہے کہ یہاں پہ ذرا عام ماحول ہے, وہاں پہ میرے کمرے میں اے سی بھی ہے, ایئر کولر بھی ہے, جو مرضی چلا لوں تو وہاں چلا جاؤں. لیکن ایک چیز جو مجھے روکتی ہے وہ ہے صبح کا درس اور سورہ یاسین کا عمل.
سبحان
یقین
اللہ.
کریں کوئی اس میں ایسی چیز ہے مجھے کھینچتی ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا تو وہ عمل چھوڑ دے گا. اور آج کل جس چیز کی مجھے کوئی تکلیف ہے یا کوئی ملال ہے وہ یہ ہے کہ دن کا وقت میرا تسبیح خانے میں کیوں نہیں گزرتا. کاش یہ وقت دوپہر کو جو سورہ کافرون کا عمل ہوتا ہے میں اس میں شامل نہیں ہو پاتا, عصر کو جو جمعہ کے علاوہ ذکر خاص کا عمل ہوتا ہے اس میں شامل نہیں ہو پاتا. مجھے اس کا دکھ ہے, اس کی تکلیف ہے, اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی کہ تو رزق دے اور ایسی آسانی والا دے میرا زیادہ سے زیادہ وقت تسبیح خانے میں گزرے, تسبیح خانے کے ساتھ جڑا ہوا گزرے, اور قیامت تک اللہ تعالیٰ تسبیح خانے کے فیض کو جاری کر دے, مجھے اور میری نسلوں کو اس فیض کے جاری کرنے والوں میں شامل کر لیں. اس فیض کے شامل جو اس فیض کو پھیلانے والے مجھے اللہ ان میں شامل کر لیں. اور حضرت سے التجا ہے, ذکر میرے اوپر کھل نہیں رہا, چاہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں ذکر ہو اور مجھے فجر کے وقت تہجد کے بعد نیند نہ آئے. حضرت کی توجہات کی بڑی ضرورت ہے, اس کے لیے التجا ہے.
جی اللہ قبول فرمائے. اب ایک چیز ان کی باتوں سے محسوس کریں, یہ اپنے گھر بھی تھوڑا سا تشریف لے جاتے ہیں تو اتنا ملا, جو 24 گھنٹے یہاں در پہ پڑا ہوا ہے اس کو کیا ملے گا؟ یہ جاتے ہیں کہ میں لاہور کا رہائشی ہوں, میں چلا جاتا ہوں, لیکن اس جانے پہ مجھے دکھ بھی ہے. جو 24 گھنٹے پر جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں, سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے, کہ دربان کے جو ہے سر زیر بار منتیں, دربان کی منتیں کر رہا ہوں کہ میری حاضری قبول ہو جائے.
جو یار فرید قبول کرے سلطان بھی تو سرکار بھی تو. جو 24 گھنٹے یہاں رہ رہے ان کو کیا دے گا میرا کریم؟ اور یہ کچھ ملا ہے یہ طارق نے نہیں دیا, طارق تو خود منگتا بھکاری سائل ہے, یہ طارق کے رب نے دیا ہے, رب العالمین نے دیا. آپ خوش قسمت ہیں کہ رب نے آپ کو تسبیح خانے سے جوڑ دیا جوڑ دیا. مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ چندے کا باکس کہاں ہے, میں نے کہا وہاں چھوٹے تسبیح خانے میں بیت الخلاء دھونے کے لیے لوہے کے انہوں نے لگائے باکس, اور میں نے کبھی اس پہ لکھو کہ یہاں دھونے کا سامان ہے, کئی لوگ اس میں ڈالنا نہ چاہتے. وہاں ہم نے جہاں حاضری لگواتے ہیں آنے والے 7 باکس لگایا ہے, تو اس میں لکھا ہے اس میں نقدی نہ ڈالیں, یہاں کا چندہ یہی ہے کہ دل کی دنیا سنور جائے, من کی دنیا بن جائے, میری بھی, میری نسلوں کی بھی, میرے ساتھیوں کی بھی, آپ کی بھی. اور کون بتائے گا اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ, اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ اور کون بتائے گا؟ آ جائیں ادھر قریب تشریف لیں, میرے رب کی شکر گزاری کا جذبہ اور کون بتائے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. میں ڈسٹرکٹ بھکھر سے آیا ہوں.
ہے جی
بھکھر سے اور ایک عرصے دراز سے بہت مایوسی, نا امیدی اور ملازمت کے گھر کے شدید قسم کے کرائسس میں مبتلا تھا.
اسٹینڈ کو ذرا تھوڑا سا اونچا کریں, نیچے سے اور اونچا کریں تھوڑا سا, بس اب اس کو یہیں نیچے نہ کیجیے گا, اب اس کو وہیں پکا کریں, اب اس کو نیچے کریں.
بعض اوقات تو ایسی صورتحال ہو جاتی تھی کہ خودکشی تک کے خیالات بھی ذہن میں آتے تھے. نماز, روزہ یا تلاوت قرآن اس سے کوسوں دور, بعض اوقات اگر جائے نماز پہ کھڑے ہونے کی اللہ توفیق دیتا بھی تھا تو وہ بھی اپنے خیالات کے اندر ہی گزر جاتی تھی. اور حفظ قرآن ہونے کے باوجود ایک سال تک میں تلاوت قرآن سے محروم رہا, صرف اپنے آپ کو کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم تک ہی محدود کر لیا. تو اب حالات یہ تھے کہ بہت ہی پریشان کن, تو اچانک ایک میسج آتا ہے 40404 سے کہ مایوسی کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے تسبیح خانہ تشریف لائیں. تو ایک صرف امتحان کے طور پہ میں یہاں پہ آیا, اور 9ویں روزے کو یہ پچھلا گیٹ جو ہے یہاں پہ آیا تھا. اس سے پہلے عرض کر دوں کہ میرا یہ پیر اور بزرگ اور لائک دس ان چیزوں پہ بالکل بھی اعتقاد نہیں تھا, کیونکہ بچپن کے اندر ہمارے گاؤں کے اندر ایک پیر صاحب آیا کرتے تھے, وہ بالکل کلین شیو تھے اور 3 دن رہتے تھے ہمارے ہمسائے میں ایک گھر کے اندر. وہ قوالی کرتے تھے روز اور جاتے ہوئے 5-7 بھینسیں اور 8-10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے لے جاتے تھے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے, اس مشاہدے کو دیکھتے ہوئے میرا قطعاً اس چیز پہ اعتقاد نہیں تھا کہ ان چیزوں کو بھی کوئی اہمیت حاصل ہے. تو جب میں یہاں تسبیح خانہ آیا تو پچھلے گیٹ پہ گیٹ بھی بند تھا, پتہ نہیں تھا کہ اس کا اصل دروازہ کون سا ہے. اور یہاں پہ میرے ایک محترم تھے, میں نے ان کو بھی فون کیا تو فون بھی ان کا آف جا رہا تھا. تو عصر کے بعد یہاں پہ ذکر کی آواز آ رہی تھی, تو میں نہایت یعنی مایوس ہو کے پھر واپس چلا گیا. یہاں سے 400 کلومیٹر دور ہے تو میں واپس چلا گیا. لیکن 9ویں روزے کی شام کو جب میں گھر پہنچا تو ایک
نہیں, واپس گھر چلے گئے,
واپس چلا گیا تھا سر,
بڑا کلندر آدمی ہے,
واپس چلا گیا تھا. اور جاتے ہی رات بھی بہت بے چینی سے گزری, اگلے 2 روزے بھی بہت بے چینی سے گزرے. تو میری کیفیت ایسی تھی جیسے کسی بھوکے کے آگے سے کھانا اٹھا لیا گیا ہو, جیسے کسی پیاسے کے آگے سے پانی اٹھا لیا گیا ہو, جیسے ایک حشرات ہوتے ہیں اور رات کو روشنی کے پاس آتے ہیں لیکن جب روشنی بجھ جاتی ہے تو وہ دور جا کے گر پڑتے ہیں, تو میں بھی اسی طرح گرا. تو اچانک دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسے ہی تو نہیں ہے کہ میں بہت قیمتی چیز, بہت قیمتی دولت چھوڑ کر چلا آیا ہوں. تو میں نے اگلے ہی دن دوبارہ گھر والوں کو بتایا کہ میں تسبیح خانہ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے, لیکن میں یہاں پہ آ گیا اور خود پہ جبر کرتے ہوئے میں یہاں بھی آ گیا, کارڈ بھی لیا. اب یہاں پہ جو میری کیفیت تھی وہ ایسی تھی جیسے دار الحرب ہوتا ہے, شیطان کی اور میری جنگ تھی. وہ مجھے دن کے اندر 20-40 دفعہ وہ کہتا کہ یہاں سے چلے جا, لیکن میرا یہاں پہ ٹوٹل قیام تسبیح خانہ کے ساتھ تعلق 7 دن کا ہے. آج مجھے یہاں پہ 7واں دن ہے, لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ ان سات دنوں کے اندر جیسے یہاں پہ سات دن سے سن رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو بہت بڑی بڑی چیزیں, بہت بڑے بڑے نورانی کمالات حاصل ہوئے ہیں, میرے ساتھ ایسا کوئی معجزہ تو نہیں ہوا, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو یہاں سے میں نے سیکھی ہیں, وہ اگرچہ غیر مرئی ہیں, وہ ہاتھ آنے والی نہیں ہیں, لیکن میں وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وہ کیا کیا چیزیں سیکھی ہیں. سب سے پہلے ایک کہ معاشرے کے اندر مایوسی نا امیدی کی جو فضا ہے, لوگ ہنسنا بھول گئے ہیں. تو یہاں دروازے کے اندر آتے ہی وہ ڈنڈا بردار ایک بھائی صاحب کھڑے تھے. میں نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی تسبیح خانہ یہی ہے, انہوں نے کہا جی اللہ والے یہی ہے, اور ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی, یقین جانے کہ اسی وقت دل کو ایک بڑا تسکین اور راحت کا احساس گزرا تھا کہ اللہ والا میں انتہائی گناہوں اور ذلتوں کی زندگی گزارنے والا, اس کو مجھے اللہ والا کہہ رہا ہے, تو مجھے بڑا ہی اچھا لگا. تو میں آگے آیا, جب کارڈ والوں کو وہ انٹری کروانی تھی تو وہ بزرگ اتنے شفیق لہجے کے اندر بات کر رہے تھے, اتنے شفیق لہجے کے اندر بات کر رہے تھے, تو میرا یقین بڑھتا چلا گیا کہ اصل چیز یہی ہے, جن چیز کے معاشرے کے اندر کمی ہے وہ چیزیں انشاءاللہ تعالی یہاں پہ مل جائیں گی.
اچھا لوگ ہنسنا بھول گئے, پھر میں ٹھیک ہنسواتا ہوں؟
بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے.
کوئی ہنسوانے اور یہ خدا کی ہے کہ یہ لایانی پہ لگا رہا ہے,
خدا کی نعمت محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں پہ ہنستے ہیں.
میں ہنسوا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, لوگ واقعی ہنسنا بھول گئے. اچھا جی, اور
دوسرے نمبر پہ دعا مانگنے کا کرینہ سلیقہ جو ہے وہ میں نے یہاں سے سیکھا ہے. مجھے نہیں یاد کہ اپنی 30 سال کی زندگی کے اندر میں کبھی اللہ سے دعا مانگتے ہوئے رویا ہوں, اور ہمارا دعا مانگنا اللہ کے سامنے صرف یہی تھا کہ اگر کبھی نماز پڑھ لی تو اللہم انت السلام و منک السلام و الیک ارجع السلام, یہ پڑھ کے ختم, آمین. اور اس کے بعد شکوے گلے بھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. ہمیں دعائیں مانگنے کا کرینہ ہی نہیں آتا. جب میں یہاں پہ آیا تو اگلے دن تہجد کے وقت یہاں ستون کے پاس ایک کوئی 15-16 سال کا بچہ دعا مانگ رہا تھا, سر پہ اس نے امامہ باندھا ہوا تھا, اور میں نے دیکھا کہ وہ 38 منٹ لگاتار اس نے دعا مانگی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی چل رہی ہے. تو مجھے اپنے آپ کو اور نیچا کمتر محسوس ہوا کہ بھائی جس طرح تو دعا مانگتا تھا ایسے دعائیں نہیں مانگی جاتی, دعائیں تو ایسے مانگی جاتی ہیں. تو میں نے بھی کوشش کی, جب میں نے ہاتھ اٹھائے تو وہ یہ تھا کہ جلدی جلدی ہاتھ نیچے کرو, شیطان کے وار سارا کچھ. لیکن اب آہستہ آہستہ 2-2, 4-4, 5 منٹ بڑھانے کی کوشش ہے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ دعا مانگتے ہوئے آنکھوں کی نمی بھی آ جاتی ہے اور دل کی جو شکاوت ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے. اور میں آپ سب سے بھی اس چیز کا حضرت جی سے خاص طور پہ دعا کا ملتمس ہوں, آپ سے دعا کا ملتمس ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے, اور یہ جو ایک کیفیات ہم سب کی بن رہی ہیں اس کے اندر برکت اور بہتری کی جانب ہی چلتے چلے جائیں. تیسرے نمبر پہ میں نے جو سب سے بڑھ کر یہاں پہ چیز سیکھی ہے وہ بلا تفریق انسانوں سے محبت کا سبق یہاں سے سیکھا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ کال اسی چیز کا ہے, سب سے زیادہ انتشار کی وجہ یہی ہے. ممبروں محراب سے بھی ایسی صدائیں اٹھ رہی ہیں جو امت کو فتنوں کے اندر دھکیل رہی ہیں, لیکن یہاں حضرت جی کے زبان اقدس سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں, ایسے سبق نکل رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مسالک کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ ایک سب سے مثبت پہلو ہے جو تسبیح خانہ کا ہے کہ یہ فضا معاشرے کے اندر جانی چاہیے, اور معاشرے کے اندر امن, روحانیت اور امن اگر اس کا نام رکھا گیا ہے مرکز ہے تو اسی دو چیزوں کی ضرورت ہے. روحانیت انفرادی طور پہ ہے اور امن اجتماعی طور کے لیے ہمیں ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ حضرت جی کی اور آپ سب لوگوں کی اس کوششوں کو قبول فرمائے اور معاشرے کے اندر امن کا بول بالا کر دے. اگلے نمبر پہ میں نے انسانوں کی خدمت کا جذبہ وہ یہاں سے سیکھا ہے, انسانوں کی خدمت کا جذبہ, اور وہ میں نے کس سے سیکھا ہے؟ حضرت جی سے, کہ اپنا تن من دھن سارا ان لوگوں کی جن کے ساتھ ان کی کوئی خواہش کوئی غرض وابستہ نہیں ہے, ان کے لیے اپنا دن رات کا سکون وہ اللہ کے ہاں مقبول کروا رہے ہیں. تو یہاں سے میں نے سیکھا, اور دوسرا جو خدمت والے احباب ہیں ان سے میں نے خدمت کا جذبہ سیکھا. خدا گواہ ہے کہ جب افطاری کے لیے یا صبح سحری کے لیے چھت پہ جانا ہوتا ہے تو وہ لوگ اس طرح معصوم انداز میں ایک دوسرے کی اور خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ فرشتے ہیں جو اللہ نے آسمان سے ان لوگوں کی خدمت کے لیے اتار دیے ہیں. تو میں نے ان سے سیکھا ہے کہ دوسروں کی خدمت کیسے اخلاص کے ساتھ اور ریاکاری کے بغیر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. اگلے نمبر پہ میں نے صفائی کا سبق یہاں سے سیکھا ہے. الطہور شطر الایمان, یہ سب کو یاد ہے، ممبر و محراب سے بھی اترتا ہے، نکلتی ہیں یہ صدائیں، لیکن کہیں پہ عملی طور پہ اس کا مظہر دیکھنے کو نہیں ملتا، چاہے وہ مدارس ہیں، چاہے وہ مساجد ہیں، چاہے وہ خانقاہیں ہیں، چاہے وہ کسی بزرگ اولیاء کے مزار ہیں، وہاں پہ صفائی کا آواز تو ہے لیکن عملی طور پہ اس کا کوئی اظہار نہیں ہے۔ تو میں اس چیز کی بھی حضرت جی کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ سب لوگوں کو مبارک دیتا ہوں، اور اللہ کے ہاں شکر گزار ہوں کہ یہاں پہ الطہور شطر الایمان عملی طور پہ نافذ ہے اور ہر بندہ اس کی کوشش کر رہا ہے۔ نیکسٹ، میں نے دوسروں کو نصیحت کرنے کا انداز یہاں سے سیکھا ہے۔ نصیحت نرمی سے کی جائے اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اتنی نرمی سے کی جائے جتنی یہاں سے کی جاتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ جب حضرت جی کے منہ سے ایسے کوئی نصیحت آموز الفاظ نکلتے ہیں تو کٹ مرنے کو دل کرتا ہے، اور جب مولانا صاحب عشاء کی نماز سے پہلے آ کے انتہائی التجائیہ انداز میں کہتے ہیں اللہ والو موبائل پینل میں نہ لگاؤ، اللہ والو دوسرے کا جوتا نہ پہنو، بار بار آج 20 دن ہو گئے وہ اس سبق کو ریوائز کر رہے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی اس پہ عمل کر جاتے ہیں، لیکن کسی کے منہ سے تلخ لفظ، کسی کے تلخ رویہ وہ نہیں ہے۔ تو اتنی نرمی سے نصیحت کی جاتی ہے، خدا جانے کہ کٹ مرنے کو دل کرتا ہے، اور جو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں کہ ان کی نصیحت کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں تو ان پہ انفرادی طور پہ بھی غصہ آتا ہے کہ یار انہوں نے کتنے التجائیہ انداز میں کہا تھا اور ہم پھر بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دنیا کے اندر کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے یا کسی بھی بڑے مقصد کو پانے کے لیے وہ میں نے یہاں سے راز حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ میرے جو پریویس مسائل تھے، پرابلم تھے، میں انشاءاللہ اسی طریقے کے مطابق ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت جی نے بتایا کہ کسی بھی کام کو کرنا ہے، اپنے آپ کو مقبول بندوں کی صف میں شمار کروانا ہے تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک بیٹھنا اور ایک برداشت کرنا۔ بیٹھنا یہ ہے کہ ڈٹ کر لگے رہو، تھک جاؤ تو بھی لگے رہو، رکاوٹ ہو تو بھی لگے رہو، اور دوسرا یہ ہے رکاوٹوں کو برداشت کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس سبق پر چلتے ہوئے مجھے اور آپ کو منزل مقصود سے ضرور نوازے گا۔ اور اس کے بعد اجتماعی کھانے کے آداب جو ہیں وہ میں نے یہاں سے سیکھے ہیں۔ معاشرے کے اندر اگر کوئی شادی ہے، اگر کوئی خیرات ہے، اگر کچھ بھی ہے، آپ سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح بدنظمی کا مظاہرہ وہاں پہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی حد کے عزت کی جاتی ہے، رزق کی ناقدری کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ جب اوپر اجتماعی کھانے کے لیے جاتے ہیں نہ کسی صف پہ کوئی ذرہ گرا پڑا ہے، نہ کسی کی ایک دوسرے کے ساتھ کلیش ہے، محبت کے ساتھ ایک ہی برتن میں اپنی ساری خواہشات کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے وہ لوگ کھا رہے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ جو سیکھا گیا سبق ہے اس کو ہمیں باہر اپنی شادی بیاہوں، اپنے دوسری چیزوں کے اندر بھی جا کے نافذ کرنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد یہ ہوا جو ہے اس کو پورے عالم کے اندر اللہ تعالی چلا دے۔ اس کے بعد میں نے جو چیز یہاں سے سیکھی ہے وہ ڈسپلن ہے، وہ نظم ہے۔ ہمارے باہر معاشرے کے اندر اگر سڑک پہ، ہسپتال کے اندر، یا بل جمع کروانے کی لائل کے اندر اگر 15 سے 20 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پہ دھکم پیل شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ پولیس بلانی پڑتی ہے اور وہاں پہ ڈنڈا چارج کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پہ دکھاوے کے لیے تو میں نے دیکھا ہے کہ ڈنڈا ان کے پاس اپنے قد سے بھی زیادہ ہے لیکن کبھی انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور یہاں پہ تقریباً 1000 لوگوں کا مجمع ہے اور وہ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانے کے لیے جانے میں، آنے میں، وضو کرنے میں جس طرح نظم کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ قابل دید ہے، قابل مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو مزید بہتر کرنے کی توفیق دے۔ اور اس کے بعد ایک جو راز ہے وہ میں حضرت جی کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں پہ آیا تو بہت سارے سوالات ذہن کے اندر ہلچل مچا رہے تھے، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا سوال آتا تھا، اور میں اس چیز پہ پریشان ہوں کہ جب میں رات کو جاتا یہاں پہ اپنے جگہ کے اندر تو سوال 8-10-15-20 منٹ 2-3 سوال آتے، اور جب میں صبح نماز پڑھ کے یہاں پہ بیٹھتا تو مجھے اگلے دن کے فجر کے لیکچر کے اندر ان سارے سوالوں کے جواب مل جاتے تھے۔ میں اس راز پہ انگشت بدندہ ہوں، دماغ میرا معاف ہے کہ کیسے ہے جو آگے تک پہنچ جاتا ہے، میں نہیں بتایا، میں نے نہیں لکھ کے دیا، میں نے نہیں کچھ بھی کیا۔ مجھے آج 7واں دن ہے اس چیز کا کامل تجربہ ہے، اور میرا اب یقین ہے اس بات پہ کہ جو بھی 2-3 عرض کر دیتا ہوں کہ اگر تبلیغ کے حوالے سے آیا تھا تو اگلے دن وہ ہجرت کے حضرت جی کا لیکچر تھا، ساری شفیع ہو گئی۔ اگر پاکیزگی کے حوالے سے کوئی سوال آتے ہیں تو پاکیزگی کے لیکچر کے اندر آ جاتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ ایسا ہے کہ میرے ذہن کے اندر اٹھنے والے سارے سوالوں کا جواب یہاں سے مل جاتا ہے تو یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. حضرت جی صبح صبح لیکچر کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں کی توجہ نہیں ہے. حضرت ان لوگوں کی بہت زیادہ توجہ ہوتی. میں اپنی ذاتی کیفیت بیان کرتا ہوں کہ سارا دن میرا اس خوشی کے اندر گزرتا ہے کہ میں نے رات کو لیکچر سننا ہے, اور ساری رات میری اس خوشی کے اندر گزرتی ہے کہ میں نے فجر کے بعد بیان سننا ہے. میرے یہ سات دن اسی طرح اسی انتظار کے اندر گزرے ہیں. اور ایک اور چیز کہ میں نے دوسرے مذہب کے لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے اندر ایک میڈیٹیشن کا کنسپٹ تھا, اور میرا فیورٹ تھا. انڈیا کے اندر ایک ہے اوشو, ہے بہت بڑا میڈیٹیٹر ہے اوشو, تو میں اس کو پڑھتا تھا, اس کی پیروی بھی کرتا تھا, اس کو اچھا بھی سمجھتا تھا. تو میں سوچتا تھا کیا اسلام میں اس کا متبادل ہے کوئی میڈیٹیشن. تو مجھے یہاں آ کے پتا چلا کہ اسلام نے تو اس اوشو سے پہلے بھی میڈیٹیشن کا تصور دے دیا تھا, میڈیٹیشن کا تصور, اور وہ ہے مراقبہ. جو حضرت جی ہمیں صبح شام یہاں پہ کرواتے ہیں وہ مراقبے کا تصور جو ہے وہ میں نے بھی یہاں آ کے سیکھا ہے. کہ اور حضرت جی نے بتایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جا کر بھی یہی میڈیٹیشن کیا کرتے تھے, یہی مراقبہ کیا کرتے تھے, یہی غور و فکر کیا کرتے تھے. تو یہ ساری باتیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی. اس کے بعد حضرت جی ایک میں نے تسبیح خانہ کے حوالے سے ایک نظم لکھی ہے, وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ والو یہ ہے تسبیح خانہ ہمارا, اللہ والو یہ ہے تسبیح خانہ ہمارا, جو فیضان و حکمت کا روشن منارہ, تعلم کا مرکز تمدن کا دھارا, ہے وسطِ علاقہ میں علمی گہوارہ, جہاں پڑھ کے اللہ والوں نے خود کو سنوارا. اللہ والو یہ ہے تسبیح خانہ ہمارا, ہے سب پہ ایاں اس کی علمی روایت, بہت دور تک اس کی روحانی شہرت, دکھائے یہ بھٹکوں کو راہ حقیقت, بڑے اس سے لاہور کی شان و شوکت, ہو شک جس کو آ کر وہ کر لے نظارہ. اللہ والو یہ ہے تسبیح خانہ ہمارا, یہ ماضی میں عمدہ نتائج کا حامل, کیا نور حکمت سے ناقص کو کامل, یہ ماضی میں عمدہ نتائج کا حامل, کیا نور حکمت سے ناقص کو کامل, رہا اس کے اللہ والوں میں جو بھی شامل, ہوئی اس کے خوابوں کی تعبیر حاصل, وہ جیتا ہمیشہ کبھی بھی نہ ہارا. اللہ والو یہ ہے تسبیح خانہ ہمارا, ہیں جو لوگ روحانیت و امن کے خوگر, وہی با کمال اس میں استاد و رہبر, نہایت شفیق و سلیم و سخنور, مہارت میں یکتا حقیقت شناور, بنائے جو ذرے کو روشن ستارہ. اللہ والو یہ ہے تسبیح خانہ ہمارا.
جی اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں جی. جی فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی نے سوال کیا ہے کہ تسبیح خانے سے کس کو کیا ملا. مجھے تسبیح خانے سے کیا نہیں ملا, مجھے وہ سب کچھ ملا تسبیح خانے سے جو میری دنیا اور آخرت کی ضرورت تھی. انسانیت کی فکر ملی, جھکنا ملا, برداشت بھی آ گئی, روحانی اور جسمانی رزق وافر مقدار میں ملا, اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا, اللہ سے باتیں کرنے کا گر آ گیا, دعاؤں کی کیفیت مل گئی, دوسروں کے لیے دعاؤں کا نکلنا شروع ہو گیا, عاجزی آ گئی, حلال اور حرام کی تمیز آ گئی, معاف کرنا آ گیا, دوسروں کے بارے میں خیر خواہ آ گئی, حکمرانوں کے لیے, فوج کے لیے, پولیس کے لیے, رینجر کے لیے دعائیں مانگنا آ گئی, زمین پر چلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, پاؤں آہستہ رکھتا ہوں کہیں زمین کو تکلیف نہ ہو.
اللہ قبول فرما.
السلام علیکم. میں حضرت کے پاس 2003 سے آ رہا ہوں, لیکن ہر وقت کھڑا ہونے سے شرماتا تھا, دل کے اندر باتیں کرتا تھا, لیکن آج جرت, حضرت نے کہا کہ جی تسبیح خانہ کے متعلق بتائیں, تو بڑی جرت کر کے حضرت کے پاس آیا ہوں. پتہ نہیں میرے سے صحیح کچھ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا. تو پہلے تو تسبیح خانے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری والدہ کو اور ہمارے خاندان کو بہت زیادہ نوازا ہے. میں تو رات کو صبح شام دفتر جاتے آتے جب بھی سڑک سے باہر سے گزرتا ہوں تو تسبیح خانے, روحانی مسجد, درود محل اور صلاۃ التوبہ اور اجویری محل کے لیے اور حضرت کے لیے خصوصی دعا کر کے گزرتا ہوں, بے شک وہ صبح کا ٹائم ہے یا آدھی رات ہے. اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ حضرت کو دیکھ لوں, حضرت مجھے راستے میں مل جائیں, حضرت گلی سے آ رہے ہوں, پوری کوشش ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ حضرت سے ملا دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا, حضرت کی خصوصی محبت اور شفقت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, کہ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں حضرت تسبیح خانے میں میرا بیٹا آئے, حضرت اسے دیکھیں اور اس کو دم کریں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر کسی مطلب
اتنی جلدی سے حافظ قرآن بنا دا اور کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی کوئی شیطانی چیز نہیں آئی، وہ حضرت کے اعمال تسبیح خانے کے آنے کی وجہ سے اور حضرت کی شفقت کی نگاہوں اور ان کی محبت کی وجہ سے. اس کے بعد میری والدہ ہر وقت ہمیں، وہ بیمار ہیں لیکن ہمیں، کل بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ حکیم صاحب کو میرا سلام کہہ. تو میں نے جو اپنے ابھی تسبیح خانے میں بیٹھ کے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر پڑھا ہے نا، تو پچھلے رمضان میں حضرت نے یہ پڑھائی بڑی کثرت کے ساتھ کروائی تھی تسبیح خانے کی تعمیر کے لیے. تو میں جب یہ عمل کرتا تھا تو تسبیح خانے کے لیے دعا کرتا تھا، تو حضرت اپنے مکان کا بھی میرا کچھ سلسلہ چل رہا تھا، تو میں نے وہی یہی تسبیح کو جاری رکھا. اور اللہ، میں ایک گورنمنٹ ملازم ہوں اور ملازمت حق لال کی کمائی میں سے 500 اور 1000 روپیہ بچانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت کی اللہ کی رحمت سے تسبیح خانے پہ آنے کی وجہ سے، حضرت کی خصوصی شفقت اور محبت اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے میرا 4 ملے کا مکان جس پہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب لگایا میرا، اور میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی سبب نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. وہ حضرت کو پتا ہے کہ حضرت نے مجھے جو مال بتائے تھے سورۃ الکوثر والا یا مسبب الاسباب کی تسبیح میں روزانہ کرتا تھا، اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، تو میں حضرت کے پاس آ جاتا تھا کہ میرے پاس حضرت کچھ نہیں. حضرت نے کہا کہ بس تسبیح خانے سے ہی جڑے رہو، تسبیح خانے سے آپ کو ملا ہے. تو پہلے کبھی سوچا تھا ایسا ہوگا؟ تو تسبیح خانے سے آنے سے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا مکان بھی تعمیر کر دیا، اور میرا مکان ابھی تعمیر ہی ہوا تھا تو حضرت بس یہی کہتے تھے تسبیح خانے سے ملا ہے، تسبیح خانے کو ٹائم دو، تسبیح خانے پہ پاس آؤ. تو اب بیٹی کے رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی جیسے مکان تعمیر ہوا تو حضرت نے کہا فکر نہیں کرو، انشاءاللہ تسبیح خانے آتے رہو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے. اب وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت تسبیح خانے سے آنے، جو بھی میری خواہش ضروریات ہوتی ہیں وہ میں ادھر آ جاتا ہوں، ٹائم تھوڑا بہت جاب سے نکال کے، تو تسبیح خانے سے آنے سے جو بھی مانگو وہ ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تسبیح خانے پر آنے کے اور حضرت کی خصوصی محبت شفقت ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں نوازی ہیں. بس اللہ تعالیٰ تسبیح خانے، درود محل، روحانی منزل سات التوبہ اور اجمیری محل کو قیامت تک آباد رکھے، اور غیب کے خزانے سے ان کی ضروریات حاجات کو پورا فرمائے، اور حضور کی خصوصی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں. اور بڑی جرت کر کے آج میں کھڑا ہوا ہوں، میں بتا نہیں سکتا، وہ بھی حضرت کی اجازت سے. اللہ
جی ماشاء اللہ قبول. اور کون بتائے گا؟ جی بتائیے.
السلام علیکم. میں لودرا سے آیا ہوں اور مجھے صرف 4 دن ہوئے یہاں پہ، اور میری جو دینی مجھے فائدہ ہوا ہے وہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہوا ہے. دینی فائدہ یہ ہوا ہے کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میں جمعہ نماز پڑھنے جاتا تھا تو 2 رکعت وہ فرض والے پڑھتا تھا اور باقی نہیں پڑھتا تھا، تو یہ پوزیشن تھی میری. استغفر اللہ، مجھے معاف کرے آپ سب کی دعاؤں سے. تو 4th دن ہے میں ایک دوست کے نسبت سے یہاں پہ پہنچا ہوں، اور ہمارا ایک خاندانی مسئلہ ہے جو دنیاوی فائدہ ہوا ہے مجھے یہاں پہ، وہ خاندانی مسئلہ ہمارا ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے. تو میں جو تشہد پر بیٹھتا تھا بڑی مشکل سے بیٹھتا تھا، یعنی کہ اتنی پوزیشن تھی کہ میں 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ بڑی مشکل سے بیٹھ سکتا تھا. اسی طرح میری والدہ کا بھی ہے اور میرے، یعنی کہ یہ خاندان کا آ رہا ہے. تو 4th دن ہے اور ابھی الحمدللہ میں 12 بجے کا بیٹھا ہوں اور 3:30 ہو چکے ہیں. میں یہ کیفیت اپنے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، بالکل بھی میرے پاس یہ کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ مجھے یہاں پہ، اور میں یہاں پہ صرف اس لیے آیا کہ عید تک جو ہے نا چھٹیاں ہیں، میں سکول میں ٹیچنگ کرتا ہوں تو چھٹیاں ہیں، چلو عید تک کا جو ہے نا ٹائم گزر جائے. تو یہ میری حالت ہے کہ میں اب 4-5 گھنٹے لگاتار بیٹھا رہتا ہوں، عبادت میں ذرا بھی دل نہیں لگتا تھا. نماز پڑھتا خیالات آتے تھے، ایسے خیال آتے تھے کہ بندہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا. تو ابھی الحمدللہ وہ کیفیت بھی کافی تبدیل ہوئی ہے. اس کے علاوہ میری ایک بیٹی ہے جو گھر میں 3 سال کی.
آپ کی زبان کیا ہے؟ سرائکی میں بات کریں.
سرائکی میری اپنی ذاتی
بات کریں، اسی میں بتائیں.
میری ایک بچی ہے 3-3.5 سال کی، انہوں نے تھوڑا جہا مسئلہ ہے بچی دا کہ وہ خوف زدہ ہیں، یعنی کہ میں اگر انہاں کولو ادھا گھنٹہ بھی غائب تھی ونا، انہاں دی اکھے نو اس بچی دے اکھے نو پاسے تھی ونا نا سائڈ دے تھی ونا، تے انہاں اکھے جو آنسو چہرہ کھول ویندے رومن دی آواز نہیں.
یعنی اگر بچی سے میں آدھا گھنٹہ بھی دور ہو جاؤں تو جدا جدائی برداشت نہیں ہوتی. تو یہاں یہاں آج کتنے دن ہو گئے؟
چوتھا.
تو پھر
میں بتاتا ہوں. اگر میں سامنے رہوں تو ٹھیک ہے, اگر اس کی والد اگر اس کی امی سامنے رہے تو والد بھی بہتر ہوتی ہے بچی. لیکن میں آج فون کیتا ہے گھر, کال کیتی ہے, تو بچی ماشاءاللہ بڑی
بچی مطمئن ہے.
مطمئن.
چلو اردو میں بات کریں, اردو میں بتائیں.
کیونکہ میں اصل میں ٹیچنگ سے وابستہ ہوں تو اردو میں زیادہ.
جی بات کریں. اچھا بچی مطمئن ہے؟
بچی مطمئن ہے. وہ تھوڑا سا اس کو محسوس تو ہو رہا ہے, لیکن جو پہلے والی میرے ساتھ میرے دوست آئے ہوئے وہ میرے ساتھ سکول میں ہوتے تھے, میں بچی کو سکول میں لے کے جاتا تھا تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ میں جب کلاس سے باہر نکلتا نا کسی کام کے سلسلے میں تو وہ بچی رونا شروع کر دیتی اور میرے پیچھے بھاگ کے اس کا منہ کھل جاتا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, تو یعنی کہ وہ اس کے رونے کی آواز بھی نہ آتی اور ایسے گمسم ہو جاتی.
یعنی سائلنٹ روتی تھی.
جی.
رونے کی آواز بھی نہیں آتی تھی لیکن آنسو ابل رہے ہوتے تھے,
آنسو کی وائبریشن ہوتی تھی, آواز نہیں آتی تھی. تو الحمدللہ اب کافی بہتر ہے, میں نے پتا کیا ہے کافی ٹھیک ہے. آپ سب دوستوں سے میری دعا ہے.
اور کیا فائدہ ہوا یہاں؟
اور دینی فائدہ یہ ہوا کہ میرا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں جمعے کے دو فرض پڑھتا تھا باقی گھر چلاتا تھا, تو ابھی الحمدللہ میں یہاں پہ تہجد.
اب پانچ وقت نماز بھی اور تہجد بھی.
تہجد بھی الحمدللہ. اور میں نے قرآن پاک کو میرے خیال میں کوئی سال کے بعد رمضان شریف میں پڑھا تھا, وہ بھی پتہ نہیں مجھے یاد ہے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. تو ابھی الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو جو مجھے آتا ہے.
روزانہ قرآن کی اب تلاوت ہو رہی ہے؟
جی, میرے جو ہے نا مجھے صرف چار دنوں میں یہاں پہ فرق محسوس ہوا ہے. میں کافی پہلے بھی عرس وغیرہ پہ یعنی کہ کافی جگہ پہ گیا ہوں لیکن مجھے سکون نہیں ملا. تو بس میں یہی کہوں گا کہ میرا جو آپ کے سامنے ہے کہ میں 15 سے 20 منٹ ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتا, اب میں 4 سے 5 گھنٹے حضرت جی کا درس سنتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں پوری پوری, اور ترابی بھی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ با جماعت ترابی پڑھی ہے.
زندگی میں پہلی دفعہ با جماعت ترابی پڑھی ہے.
تو اس سے زیادہ تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں یہاں کا شکریہ ادا کروں. آپ سب دوستوں سے دعا ہے کہ میری والدہ کے لیے تھوڑی سی.
جی ماشاء اللہ. اللہ اور کون بتائے گا؟ جی بتائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جو تسبیح خانے سے مجھے سب سے بڑی چیز ملی وہ یہ ہے کہ ویسے تو بہت ساری چیزیں مجھے تسبیح خانے سے پانے کو ملی, حضرت جی کی باتوں سے مجھے سیکھنے کو کافی کچھ ملا, لیکن جو سب سے بڑی چیز مجھے ملی وہ یہ ہے کہ تسبیح خانے میں ایک بار آنے کے بعد دوسری بار آنے کا موقع ملا. میں تسبیح خانے سے 3 سال سے جڑا ہوا ہوں اور کالج لائف اکیڈمی لائف جہاں پہ کو سسٹم اور اس طرح کی سب چیزیں ہوں تو وہاں پہ تسبیح خانے سے اگر کوئی انسان ریلیٹڈ ہوتا ہے, اس سے اگر کسی کا رابطہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کی ایک سوچ پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے اور آپ یہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ اس لائف میں جب انسان جوانی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور کالجز میں اکیڈمیز میں اس طرح کا ماحول ہو, تو سب سے بڑی چیز مجھے یہ ملی کہ یہاں پہ آنے کا بار بار موقع ملا مجھے, کہ جیسے وہ حدیث مبارک ہے نا کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو وہ اس چیز کی شرط ہے کہ آپ کی نماز جو ہے نا قبول ہو چکی ہے. تو اسی وجہ تو میں اپنی مثال اسی طرح پیش کروں گا کہ ایک دفعہ آنے کے بعد جو دوسری دفعہ مجھے آنے کا موقع ملا ہے تو وہ میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے ایک دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو اس کے بعد دوسری دفعہ آنے کی اسی لیے توفیق دی ہے, اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلی بار مجھے آنے کا موقع دے.
جی اللہ پاک جل شانہ قبول فرمائے. اور کچھ بتانا چاہیں گے؟ ان کے بعد اور کون بتانا چاہے؟ ابھی کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں, پھر بیٹھتا ہوں تو آپ بولتے نہیں. دیکھو بتائیں میں کیا کر رہا ہوں, سناتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں. ایک ہے کہ ہماری تو سنتا نہیں اپنی ہی سنائی جاتا ہے, یہ میں سناتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں. اچھا مزہ بھی اسی میں آتا ہے, کیا خیال ہے؟ ہے نا, ایسے ہے کہ سنیں اور سنائیں مزہ بھی اسی میں آتا ہے. جی آپ فرمائیے.
السلام علیکم. میرا نام محمد سہیل افضل ہے اور میں 2013 سے بیٹھ ہوں یہاں پہ. اور پہلے شروع میں بگوڑا تھا, کبھی آتا تھا کبھی چلا جاتا تھا, اور اب تقریباً کوئی مجھے عرصہ دو سال کا ہو گیا کہ میں مسلسل یہاں پہ آ رہا ہوں، خدمت بھی کرتا ہوں. ابھی ریسنٹلی یہاں سے مجھے جو کچھ ملا ہے میں وہ آپ کو کیفیات میں بتا نہیں سکتا کہ توجہات کی بنا کے اوپر میں اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، اپنے مرشد کے ساتھ باتیں کرتا ہوں. اور سب سے بڑی بات، میں اس قابل نہیں، میری ذات اس قابل نہیں ہے کہ میں ایک جگہ پہ آج کل جا رہا ہوں اور میں کچھ نہیں، واقعی میں کچھ نہیں ہوں. ان کا گھر بچ گیا، میرے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں. وہ صرف اور صرف تسبیح خانے کی وجہ سے یہاں تک تھا کہ بس اب توبہ نعوذ باللہ کے وہ الفاظ نکلتے کہ اب نکلتے. اور آج وہ گھر اتنا بس گیا ہے کہ وہ اپنی ہمشیرہ کو خود گھر لے آئے اور اتنے خوش ہیں الحمدللہ. چاہے وہ مجھے جتنا مرضی بے عزت کرتے ہیں، مجھے کوئی بھی دکھ نہیں ہوتا، مجھے اس چیز کا ہوتا. مجھے اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ تو کیا کرنے جاتا ہے، تجھے ملتا کیا ہے. وہ امیر لوگوں کے جگہوں پہ میں رہتا ہوں، ان کے ساتھ آج کل گزار رہا ہوں وقت. وہ کہتے ہیں کہ تو ہر بات
آپ کی وجہ سے ان کا گھر بچ گیا.
میری وجہ سے نہیں،
اعمال کی وجہ سے. آپ نے انہیں اعمال پہ لگایا، اعمال بتایا. اور کوئی نفع آپ کو ہوا؟
مجھے یہ یہاں تک ہوا کہ میرے بھائی کو الحمدللہ باہر ہوتا ہے، اس کو ترقی ملی اعمال کی وجہ سے، دو انمول خزانوں کی وجہ سے. آپ سے پوچھا، آپ سے اجازت ملی، آگے دیا. آپ کی اجازت سے ہر چیز کرتا چلا جا رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک لوگوں کو مخلوق خدا کو بتا سکوں. کوئی بھی مجھ سے کہیں پوچھتا ہے، کسی کو میرے منہ سے باضابطہ طور پہ حضرت ایک چیز نکل جاتی ہے کہ میں نے ابھی کل ایک لڑکا مجھے کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز بتا، مجھے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس بھی. کہتا ہے کہ یار میرا کام نہیں چلتا. میں نے اسے سود کوثر کا کہہ دیا. اسی طرح میں کبھی بھی کوئی جگہ ہو رہا تو کہیں پہ بھی ہو تو کسی کو کچھ بتا دے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہاں سے ہو. میں ابکری کا نام لے کر کہتے ہیں ہم نے سنا ہے. میں نے کہا سنا ضرور ہے، عظمت دل میں نہیں ہے، آ کے دیکھو تسی کہتے کیا ہیں، اللہ والے میرے مرشد کہتے کیا ہیں. میں تو صرف یہی بتاتا ہوں اور میرے پاس ہے کچھ نہیں، صرف اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تسبیح خانہ کے ساتھ اتنے عرصے کے ساتھ ہوں، مجھے یہ مل رہا ہے اور ملتا چلا جا رہا ہے. اور توجہ صرف مرشد آپ کی توجہات کی بنا کے اوپر میں چل رہا ہوں اور میں کچھ نہیں ہوں. آپ ایک بات کہتے ہیں لا جلی حلی وقت، آپ نے اثر کا ایک مجھے یہ دیا ہے
لا جلی حلی وقت الا ہو.
آپ ایک اور بات کرتے ہیں اللہ جعلنی فی عینی صغیرن،
مجھے اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر دے.
اور میں یہ پڑھتا چلتا ہوں، کرتا چلا جاتا ہوں. اور سب سے بڑی بات، میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں، مجھے اکثر کہتے ہیں کہاں پہ ہو آج تم، تسبیح خانے کیوں نہیں گئے. میں امی کو کہتا ہوں کہ ماں جی میں آج وہاں پہ ہوں. امی کہتی کوشش کیا کرو، تسبیح خانے جایا کرو.
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی بدلی، اماں کا سکون ملا. یہ اصل پیچھے ہسٹری تو بتا نہیں رہے. اماں کہتی پھر وہاں جا. جس ماں کو تسبیح خانے کی وجہ سے کلیجے کی دل کی ٹھنڈک ملی ہے فرما برداری کی، تو وہ ماں تو کہے گی وہاں جا. اچھا چلو، اللہ کو قبول کرے.
السلام علیکم جی جناب اعلی. السلام علیکم جی، میں جناب اعلی ضلع اٹک سے تعلق رکھتا ہوں.
ہاتھ چھوڑ دیں، آپ اس طرف بات کیجئے. ضلع اٹک سے تعلق رکھتا ہوں میں. آپ اسپیکر میں بات کیجئے.
پہلی دفعہ میں آپ کے تسبیح خانے میں، بہت مزہ آیا مجھے. میں ضلع اٹک سے تعلق رکھتا ہوں.
کہاں رہتے ہیں؟
تحصیل حسن عبدال ہے.
حسن عبدال جی، ٹھیک.
جناب اعلی میں پہلی دفعہ، میرا ایک دوست ہے خلقداد، ساڈا پنڈ، تسی پنڈ آخنے سی گراہ آخنے ساڈے پنڈ دا مطلب ساڈے پنڈ دا.
اگر اردو میں بات کر سکتے ہیں تو اس میں
پنجابی میں کر سکتا.
اچھا بس ٹھیک ہے، جیسے آپ.
جناب اعلی یہ جنوا کہ مطلب ماں بندہ میرے کو آپ ماننا، یار میں تسبیح خانے والے مجھے میسج بھیج رہے ہیں تو آپ کی کیا مرضی، آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ؟ میں کہا جی میں انشاءاللہ جاؤں گا
جی،
میں تیار ہوں. دوسرا دن ہوا میں اس کو فون کیا، میں کہا بھائی صاحب آپ کہاں ہیں؟ بولے یار میں آپ کے بران اسٹیشن پر آ رہا ہوں. میں کہا میں بھی ابھی آ رہا ہوں. میں بیگ اٹھایا تو بران اسٹیشن پہ بیٹھا، پہنچا تو بیٹھ کے آپ کے تسبیح خانے میں آ گئے ہیں. یہ جو ہے نا بھائی صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ آپ کی خدا کے نیپ ہو، اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں بزرگ ہیں، یہ بھی ہمارے آپ ان کو آپ نیپ سمجھتے ہیں. تو مجھے بہت لطف آیا، بہت مزہ آیا اس چیز کا. تو میں انشاءاللہ آپ کا بیعت بھی ہوں، انشاءاللہ میں پھر بھی آؤں گا زندگی رہی تو. مر گیا تو اللہ حافظ مجھے بھی دے آپ کو بھی. تو میں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر کے میں خدمتگاروں کا میں پیر چومتا ہوں. انہوں نے ہماری بہت خدمت کی ہے, ہماری بہت قدر کی ہے. ماں بھی بیٹے کو بولتی ہے وہ کھانا پہ جا کے کھا, تو ماں سے اوپر ہمیں ہمارے سے ساتھ تعلق اور پیار
کہتے ہیں. ماں بھی بیٹے کو کہتی ہے وہ پڑھیے جا کھا
جا کھا.
یہاں مجھے ہمیں خدمت والوں نے کھلایا, یہ سمجھ آ رہی ہے نا بات.
تو یہ جو ہے خدا کے نائب ہیں طارق صاحب,
اللہ پاک کا سب کر. چلو ٹھیک ہے,
آپ کو بھی سب نائب سمجھتے ہیں.
جزاک اللہ,
السلام علیکم.
یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں,
یہ
تیرے ہی دم سے ہے رونقیں. تیری جان جانے جہان ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. وہ یہ پھول خار سے دور ہے, وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ محض اللہ کا فضل ہے. کس کا فضل؟ کس کا؟
اللہ تعالی.
اللہ ہی کا فضل ہے. جی
جی. السلام علیکم. تسبیح خانے سے سن 2012 سے منسلک ہوں, اور اس سے پہلے زندگی کی بہت سی برائیوں میں جو ہے وہ گھرا ہوا تھا.
جی اونچا بولیے ذرا تھوڑا سا.
جی اس سے پہلے زندگی کی بہت سی برائیوں میں گھرا ہوا تھا, شکر الحمدللہ 2012 سے تسبیح خانے سے منسلک ہوا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جو سب سے پہلی چیز مجھے یہاں سے ملی وہ یہ تھی کہ مجھے شیطان کی کارستانیوں کا اور کس طرح وہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ شامل ہے. بہت سی برائیاں ایسی تھیں جن کو ہم برائیاں نہیں سمجھتے تھے, اور اپنی زندگی میں نماز بھی پڑھتے تھے, اچھائی بھی کرتے تھے, لیکن ان برائیوں کی آئیڈینٹیفیکیشن نشاندہی ہمیں نہیں تھی. جیسے بد نظری ہے, یا حرام حلال کی اتنی تمیز نہیں کرتے, یا جھوٹ بول دینا, تو یہ عام باتوں ان کو ہم برائی نہیں سمجھتے تھے. تو تسبیح خانے میں آنے کے بعد ان برائیوں کا احساس ہوا کہ یہ برائیاں ہیں, اور اچھائی اور نیکی اور بدی کا جو ہے وہ احساس ہوا. زندگی بالکل بدلی یہاں تسبیح خانے میں آنے کے بعد. بہت برا شخص تھا, نماز پڑھنی شروع کی, اللہ تعالیٰ نے اور یہ داڑھی مبارک رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اس سے پہلے میں نے دو شادیاں کی اور دونوں بری طرح ناکام ہو گئیں, اور ڈاکٹرز نے مجھے یہ لکھ کے دے دیا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا. سن 2014 میں میں نے شادی کی تیسری تسبیح خانے میں آنے کے بعد, اور آپ یقین مانیں کہ 10 مہینے ہی شادی کو ہوئے تھے تو رب تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا, محمد ابراہیم میں نے اس کا نام رکھا. لیکن پھر تھوڑے سے کرائسز اس طرح چلے کہ 10 مہینے کا جب بیٹا ہوا تو اس بیوی نے ان کے بھائیوں نے مل کے مجھ سے زبردستی طلاق لے لی, اور میں بیٹے کو لے کے اکیلا جو ہے وہ رہنے لگ گیا. لیکن ہمت نہیں ہاری, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی اچھی چلتی رہی, اور میں اپنا کام بھی جو ہے وہ کرتا رہا. اب اس طرح اس دفعہ آنے پہ وہ بھی چونکہ میرے ساتھ کافی منسلک ہو گیا ہوا تھا اکیلا رہنے کی وجہ سے, تو آنا جو تھا وہ بہت مشکل تھا. تو میں نے اس کو سمجھایا, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, تو ہے بھی ابھی 2.5 سال کا. تو پھر اس کو جو ہے وہ ایک اور رشتے گزار کے پاس چھوڑا, تو اس نے کہا کہ میں تسبیح خانے جا رہا ہوں. تو اب جب بھی کوئی اسے کوئی پوچھتا ہے تو پاپا کہاں, تو کہتے ہیں کہ تسبیح خانے گئے ہیں پاپا, عید پہ میرے لیے کار لے کے آئے گی. تو تسبیح خانے کی برکت سے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, میں بہت اچھی عبادت میں بھی جو ہے وہ دل لگنے لگ گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ برائیاں جو ہے وہ ان کی ہمیں ایک نشاندہی ہو گئی ہے کہ یہ چیز بری ہے اور یہ ہم نے نہیں کرنی ہے. شکر الحمدللہ.
جی اور کوئی بتائے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختصار کے ساتھ میں کچھ عرض کروں گا کہ حضرت صاحب کا جو مسلسل سیناریو ہے مشن کا, مسلسل مشن کے سیناریو میں عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالی کی نعمت کی قدر کریں تو اللہ تعالی اس میں اضافہ فرماتے ہیں. تو میں چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, تو مختصر الفاظ میں یہی ہیں کہ حضرت یقین جانیے ان کا جو مشن ہے پرخلوص, یہ ہم سب کے لیے اس خطے کے لیے ایک نعمت ہے, اور نعمت کی قدر دانی اگر نہ کی جائے کسی بھی نعمت کی تو اللہ پاک کی ناراضگی کا بھی خطرہ ہے اس میں. دوسری گزارش یہ ہے کہ مختلف اجتماعات میں اور کانگریگیشنز میں ماشاءاللہ عرف عام میں جو قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں انسان کو زندگی گزارنے کا جو پرومیننٹلی سیلنٹ فیچرز بتائے جاتے ہیں وہ تو الحمدللہ ہے ہی یہاں, لیکن ایک اور انداز سے کہ جو امت کو جوڑنے کا کام کہ بار بار مختلف سوشل میڈیا کے سٹڈی کر لیں دیگر حوالے سے اور اس کے علاوہ آڈیوز, اس میں جو سیکشنلزم فری سیکٹریلزم فری اس پوائنٹ آف ویو سے جو امت کو لے کر چلا جا رہا ہے, یقین جانیے آج یہ بہت بڑی نعمت ہے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پرپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اور ایک اور انداز سے جو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے نقشہ کھینچا تھا قوم کو جوڑنے کا, آج اگر وہ زندہ ہوتے تو میرے ذاتی خیال کے مطابق یقیناً وہ اس اپنے اس پیغام کی تسکین پاتے کہ جیسا فرمایا تھا انہوں نے شمع محفل ہو کے جب تو سوز سے خالی رہا تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے, رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو, خاص طور پر اس شعر پر توجہ دے, رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو پھر پریشان کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے, خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے, خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے, اب نہ وہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے, رو رہی آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو اس حوالے سے امت کو جوڑا. اور دو پوائنٹس آخر میں یہ کہ ایک اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملاً جو کسی نہ کسی درجے میں بھولا ہوا رستہ تھا وہ بار 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 پالش کر 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 اس کی طرف امت کو مبذول توجہ اس کی کرائی, اور اس سلوگن کے ذریعے مختلف عنوان کے ذریعے اعمال نبی کا راستہ دیا. اور ایک اور بات کہ وہ جیسا کہ کچھ حضرات نے بتایا بھی ہے کہ جو عملاً الرجک ہوتے ہیں زیادہ دین کی بات نہیں سن سکتے اور جن کے لیے شاعر نے یہ نقشہ کھینچا, نصیحت سے نفرت ہے ناصح سے انبن, نصیحت سے نفرت ہے ناصح سے انبن, سمجھتے ہیں ہم راہبروں کو رہزن, ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے, میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. ایسے بندوں کے لیے بھی ٹک کے بیٹھنے کا موقع ملا, ان کی اندر کا سوز سے اللہ پاک کا کرم ہے. تو آخر میں میں حضرت سے گزارش کروں گا اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اور میری والدہ صاحبہ نے بھی دعا کے لیے عرض کیا تھا, مستقل دعا میں یاد
جی ماشاءاللہ جی. آخری کوئی ایک بندہ بتا دے. پہلے وہ اٹھے ہیں, بجلی نہیں, پہلے وہ اٹھے ہیں.
السلام علیکم جی, میں ضلع خانہ وال عبدالحکیم سے حاضر ہوا ہوں. چھوڑ دے جاؤ حکیم صاحب سے تعارف اس حد تک تھا کہ آپ کے کالم اخباروں میں طبی رسالوں میں پڑھتے تھے, اچھے ہوتے تھے, بس اس حد تک تھا. واقعہ یہ ہوا,
ایک مشرق. گاڑی نمبر ہے 7988 7988, گاڑی ہے, راستہ بند ہے. کس کی گاڑی ہے؟ 7988 گاڑی ہے, راستہ بند ہے, مہربانی کیجیے. جی آپ بات کیجیے.
میں مدینہ شریف میں تھا اور لوڈر چلاتا تھا، روحانیت کا پڑھنے کا شوق تھا، اور عظیم قلمکار خواجہ شمس الدین عظیمی کو بہت پڑھتے تھے، تھوڑی بہت معلومات تھی. ایک اخبار میں ایک صاحب نے سوال کر، روحانی سوالات کے جواب میں ایک صاحب نے کسی کے جواب دیا کہ اگر آپ تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں تو الحمد شریف یعنی سورت فاتحہ صبح فرضوں اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ پڑھ لیں. انسان لالچی ہے، میں بھی شروع ہو گیا. میں نے کہا یہ قرآن ہی ہے، صبح کے سنتوں اور فرضوں کے درمیان.
بھائی نیچے سے والیاں نہیں اونچا کر،
صبح
پیچھے ہاتھ نہیں رکھنے دے، رکھن دے ہاتھ کوئی گل نہیں. اصل میں نا وہ ہاتھ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اسپیکر کا والیم ذرا آواز آ جائے صرف آپ کی، تاکہ یہ خلوص سب تک پہنچے.
صبح فرضوں اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ پڑھنا میں نے شروع کیا، 10-12 دن ہی گزرے ہو گئے، حادثات ہونے لگ گئے. سعودی عرب میں ہم جیسے غریب لوگ 1500 ریال تنخواہ، کبھی کسی میں مار رہا ہوں کبھی کسی میں مار رہا ہوں، حتیٰ کہ ہمارے جو کفیل تھے میں جب بھی ان کو فون کرتا تو وہ مجھے ان الفاظ میں، ہاں بھائی کیا توڑا ہے، کیا نقصان کیا ہے، اس حد تک میں بدنام ہو گیا. میں سوچتا تھا کیا ہو گیا ہے، کام بھی صحیح کرتا ہوں سب کچھ صحیح ہے لیکن یہ کیوں ہوتا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا، معلومات تو تھی تھوڑی بہت لیکن وقتی طور پر یاد نہیں تھی، کہ بغیر کسی کامل مرشد کے یا استاد کے کوئی بھی وظیفہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ میں نے کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ اثرات ہیں. خواجہ صاحب کو میں نے خط لکھا، انہوں نے واپسی میں جواب، میں نے صرف حالات لکھے، واپسی میں آپ نے جواب دیا کہ جناب آپ کوئی ایسا وظیفہ کر رہے ہیں جس کے اثرات ہو رہے ہیں جو بغیر اجازت کے کر رہے ہیں، آپ یہ چھوڑ دیں یا ہیو یا کوئی پڑے، اللہ کے یا میرے حالات ٹھیک ہو گئے. اب یہ سوال میرے ذہن میں تھا، میں اب یہاں حالات کی گردش میں آیا. حکیم صاحب سے تعارف صرف اس حد تک تھا کہ کبھی کبھی کالم ان کے آ جاتے تھے، کسی رسالے میں کسی اخبار میں پڑھتے تھے، سکون ہوتا تھا، سمجھ آتی تھی یار سمجھدار آدمی ہے، اس کے کالم پڑھنے چاہیے. یہ نہیں پتا تھا کہ یہ روحانی شخصیت ہے. ایک میرے پاس ریکارڈنگ آئی جس میں آپ نے بہت روحانیت کے متعلق، کوئی میرے خیال میں پنجاب لیول پہ یا پورے پاکستان لیول پہ جو عاملین ہیں ان کی دعوت تھی، اور اس دعوت کا بیان تھا.
روحانی کلاس،
جی جی
روحانی کلاس جو 7 گھنٹے کی تقریباً ہے،
جی جی بہت بڑی تھی. تو وہ میں نے جب سنی تو اس میں مجھے پتا چلا کہ آپ روحانی شخصیت بھی ہیں. لیکن شروع سے ایک بات ہے کہ قدرت کا نظام ہے یہ کیا ہے کہ دادا کو تھوڑا سا سنبھالتا ہوں، والد کو، اور اپنی زندگی جو غربت میں گزاری ہے، چاہے پڑھے لکھے ہیں چاہے کوئی کام کیا ہے، سعودی عرب گئے ہیں، ادھر گئے ادھر گئے، جو بھی کیا ہے غربت نقصان غربت نقصان غربت. اور 1976 میں میں نے میٹرک کیا تھا، اور اس کے بعد 1980 میں عملی زندگی میں آیا، اور تب سے میں پڑھ رہا ہوں. کبھی کوئی وظیفہ یار پیسے 4 مل جائے، کبھی غربت دور نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے میں پتہ نہیں کتنے یاد ہی نہیں ہے جتنے میں نے پڑھے ہیں، جو کسی نے بتایا ہے میں نے پڑھا ہے. پھر دوسرا سوال، جب ناکام ہوتا آدمی تو یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ میں کیوں ناکام ہوا، اس کے لیے وہ اس محفل میں جانا چاہتا ہے. تو میں نے عظیمی صاحب کو اس لیے پڑھا کہ مجھے راس کیوں نہیں آتے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اپنے گھر میں تھا، ایک بزرگ آئے ہمارے پاس، انہوں نے مجھے درود پاک کی تسبیح 2 بتائی کہ آپ درود پاک کی 2 تسبیح پڑھیں گے اور آپ کا کام چل جائے گا. میں مسجد میں کھڑا ہوں، یقین جانیے کہ میں زندگی میں یہ نہیں دیکھا، رات کو میں نے درود پاک پڑھا ہے، صبح میرا کام لائنیں لگ گئی ہیں، اور لائنیں میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. 2-2.5 مہینے یہ کام چلتا رہا، اوپر سے حضرت صاحب کی کیسٹ آ گئی، جہاں سے انسان خود توڑتا ہے خود بناتا ہے خود غلطیاں کرتا ہے. جب میں نے وہ سنی تو اس میں ایک وظیفے کے متعلق آپ نے بہت تعریف کی، لالچی، میں نے وہ شروع کر دیا وہ ختم ہو گیا، پھر میں ہاتھ پیر باندھتا بارتا رہا، نہ وہ درود پاک کر کر ہوا نہ کچھ ہوا. چاہتا تھا کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو میرے تین سوالوں کے جواب دے کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، زندگی گزر گئی ہے، اسی جد و جہد میں ہزاروں کام کیے ہیں کہ کسی طریقے سے غربت دور ہو جائے، کہ یہ غربت کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا سمجھ نہیں آ رہی. میں ارادہ کیا جب ابکری رسالہ پڑھنے لگا تو تھوڑی بہت مجھے سمجھ آئی کہ یہ لوگ حکیم روحانیت کے بھی ہیں، کیونکہ عطائیت اور چیز ہوتی ہے، فن اور چیز ہوتا ہے. تو میں وہاں سے تشخیص کروانے کے لیے میری کوشش یہ تھی کہ میں جاؤں جا کے اپنی تشخیص کراؤں کہ مجھے ہے کیا. اگر اللہ کی رضا ہے تو پھر ٹینشن ہی ختم، پھر وہ چار رکعت نماز اللہ اکبر بس چھوڑو، پھر وظیفے وغیرہ کرنے، دھکے کھانے کی، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اس کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کبھی اس کے کر رہے ہیں. میں بڑی مشکل سے کرایہ بنا کے رمضان شریف تو دو دن پہلے پہنچا، اور معذرت کے ساتھ بعض جذبات ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اختیار میں نہیں ہوتے لیکن حقیقت ہوتی ہے. جب میں یہاں پہنچا دو دن پہلے تو میں نے یہاں اظہار کیا، میں نے کہا میں نے حضرت صاحب سے ملنا ہے. ذہن میں سوالات تھے، نو سوال لے کے آیا تھا میں. انہوں نے کہا جی حضرت صاحب تو نہیں مل سکتے. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں مل سکتے، کیوں نہیں ملتے؟ انہوں نے بولا وہ کسی سے نہیں ملتے، ٹائم لینا پڑتا ہے فون پہ، اور وہ رمضان شریف میں نہیں ملے گا. میں نے کہا یار عجیب بات ہے، ہم اتنا دھکے کھا کے آئے، ہماری ملاقات ہی نہ ہو، جو ہماری سنیں بھی نہیں وہ کیا ہوگا. وہ ایک صاحب درگازی خان سے تشریف لائے تھے، چھوٹا سا واقعہ، حکیم صاحب ایک یہیں لاہور میں تھے، اس کی بہن کو تکلیف تھی. حکیم صاحب کے پاس جناب وہ درگازی خان سے ٹرین پہ سفر کر کے آئے، ٹانگے پہ بیٹھ کے حکیم صاحب کے پاس پہنچے، انہوں نے نبض دیکھی، آدھے منٹ بعد انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں اس کو کھلاؤ ٹھیک ہو جائے گی. بہن تھی، بھائی کو باہر آ کے تھپڑ مارنے لگ گئی کہ یہ کیسا حکیم ہے، نہ یہ سنتا ہے نہ اس نے مجھے سنائی ہے، میں ڈیرے غازی خان سے آئی ہوں، نہ اس نے میری سنی ہے نہ مجھے سنائی ہے. تو یہ افسوس ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ حکیم صاحب نہ ہماری سنتے ہیں نہ ہمیں سناتے ہیں. جب میں یہاں پہنچا ٹھیک تیسرے دن بعد گھر سے اطلاع آئی کہ آٹا آج نہیں ہے، اللہ کریم. اس سے اگلے دن بعد بیوی کو بھی چھلڑ گیا، اللہ کریم. میں کہ یہاں کیا کر سکتا ہوں، بیٹھے بیٹھے جو نو سوال تھے میرے، ان میں سے سات سوالوں کے جواب بیان میں، جیسے وہ صاحب بتا رہے تھے نا، یہ حیران کن بات ہے یا یہ کرامت ہے، وہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بہت بڑے بڑے علماء آیا کرتے تھے. تو ایک عالم بڑے تکبر سے آیا، اس نے کہا کہ اگر حضرت صاحب فلاں آیت کا ترجمہ کر دیں اور تشریح کر دیں تو اس کے متعلق مجھے 20 دلائل یاد ہیں اور حضرت صاحب کو اتنے یاد نہیں ہوں گے. تو حضرت صاحب نے صبح اسی آیت کا تلاوت فرمائی، تشریح شروع کر دی، ایک حوالہ، دوسرا، چوتھا، بیسواں. وہ دل میں کہہ رہا تھا ٹھیک ہے جی، یہ بھی پتا یہ بھی پتا ہے. پھر 21 سے جو شروع ہوا 30 تک جب پہنچا تو حضرت صاحب نے فرمایا یار سورج بہت نکل آیا، پھر کبھی موقع ملا تو بتائیں گے. تو وہ شرمندہ ہو گیا. تو یہ ان کے کرامات ہوتی ہیں کہ میں جتنے سوال، سات نو سوال لے کے آیا تھا، سات سوالوں کے جواب مجھے درس میں مل گئے. اب جلد بازی دیکھیے کہ میں یہ دل کرتا تھا کہ میں مرید ہو جاؤں، یہ شخصیت قابل ہے. آگے مسئلہ رکاوٹ ہوتا تھا کہ میں پہلے بھی تو ہوا ہوں، بے ایمان نہ ہو جاؤں کہ میرا کام نہ ہو اور میں پھر جناب بھاگ کے دوسری طرف جاؤں، یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے. کرتے کراتے جی یقین ہو گیا کہ اب کرنا ہے، لیکن ایک شرط پہ. شرط کیا ہے؟ کہ حضرت صاحب سے درخواست کروں گا کہ لیلۃ القدر میں مجھے مرید کریں. وہ بھائی کیوں؟ وہ اس لیے کہ پاکستان لیلۃ القدر میں بنا ہے، اس کو کھانے والے کھا کے تھک گئے ہیں، وہ پھر بھی زندہ ہے، چلو ہم بھی زندہ رہ جائیں. تو ہوا یہ کہ رات جو میں رات تھی میں نے حساب سارا دن لگاتا رہا انگلیوں پہ کہ اگلی جو میں رات ستائش کے کب آ رہی ہے ستائش کی کب آ رہی ہے، کبھی جمعے کی بتاتے کبھی جمعرات کی بتاتے، پھر جمعرات کی مصروفیات کا حساب لگایا، میں نے کہا مرید نہیں کریں گے، میں نے بھولے سے یہ رات مرید ہو گیا ہوں، لیلۃ القدر کا عشر ابھی ابھی نہیں شروع ہوا، بعد میں مجھے پچھتاوا آیا، یاد آیا کہ یار 27 تاریخ کو لیلۃ القدر بھی تھی، آپ کا وعدہ بھی جمعرات کو تھا، دونوں باتیں پوری ہو رہی تھی، لیکن جلد باز ہم، تو بھائی مجھے یہاں کیا ملا ہے؟ میرے کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ نفسیات کی وجہ سے میرے دماغ میں ایک ہجوم ہوتا تھا خیالات کا، جس میں اچھے خیالات بھی برے خیالات بھی، اور اس عمر میں برے خیالات ویسے بھی شرمندہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ کسی آدمی کو ہم کہیں یار ہمیں برے خیالات آتے ہیں تو اگلا کہے گا شرم کر یار تیری عمر ہے کوئی، لیکن یہ اپنے بس میں نہیں ہوتا. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عالم فاضل شیخ الحدیث گئے تھے کہ حضرت مجھے یہ معاملہ ہے، آپ نے دام فرمایا تھا وہ ٹھیک ہو گئے تھے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا، یہاں میں داخل ہوا ہوں میرے ٹھیک ہو گئے. البتہ جمعرات جمعہ دو دن ہوتے رہے، میں نے کہا یار یہ تو کوئی ظالم چیز ہے، لیکن حضرت صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے یہ ممنوع ہے، اب کیسے کیا جائے؟ اللہ نے کیا، یہ کل جو جمعرات گزری ہے کل جمعرات میں تھوڑا سا اشارہ ہوا ہے اس کے بعد ہٹ گیا، یہ کتمیر بھی لکھتا رہا ہوں، کہف بھی لکھتا رہا ہوں، اعوذ باللہ بھی پڑھتا رہا ہوں، پہلے بہت کچھ پڑھا ہے لیکن یہاں کسی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ ہٹ گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ شریعت محمدی صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، پھر دنیا والا آخرہ کی اب سمجھ آئی ہے کہ یہ تو دنیا کی بھی بھلائی ہے آخرت کی بھی بھلائی ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو وہاں کی بھلائی ہے، یہاں تو کچھ نہیں ٹائم ضائع کرنا ہے، نہیں، یہاں کی بھی بھلائی یہاں سے پتہ چلا ہے. جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ایک دوست کو میں نے کہا تھا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث گھر میں کھلا پڑھو کیسٹ سن کے، سامنے نہیں کیسٹ سن کے، حضرت صاحب کی بات سمجھ میں آئی، میں نے اس سے کہا اور جنات چھوڑ گئے. تو میں پہلی دفعہ حاضر ہوا،
جنات چھوڑ گئے،
جنات چھوڑ گئے،
چھوڑ گئے.
پہلی دفعہ میں حاضر ہوا، پہلی دفعہ زیارت ہوئی، پہلی دفعہ بیان سنے، متاثر ہوا کہ علمی شخصیت بھی ہیں روحانی شخصیت بھی ہیں. کبھی کبھی بولتے بولتے جب سمجھ آتی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، پھر واپس دنیا کس میں لوٹ رہے ہیں، یہ تو اس چیز ان چیزوں سے متاثر ہو کر میں مرید ہوا. اور جلد بازی یہ کہ ورنہ 27 کو منت بھی کر لیتے کہ جناب آج جمعرات بھی ہے اور لیلۃ القدر بھی ہے، لیکن کوئی قسمت ہماری
نہیں، 27 کو باقاعدہ بیعت ہوگی.
مجھے تو پتہ نہیں تھا نا، میں تو جلد بازی کر لی. میں نے
بیعت 27 کو بیعت ہو اور ہر سال ہوتی ہے، ہو گیا انشاءاللہ. جی اللہ برکت دے آپ کو، اللہ جزائے خیر دے. بس جی بس انشاءاللہ آئندہ باقی دیکھیں میری مختصر باتیں، اس کے بعد آپ حضرات کچھ اپنے معاملات فرمائیں انفرادی. دیکھیں ہر بندے نے اپنے تاثرات بیان کیے، بات پھر وہی ہے کہ میں نے پہلے سے پندے تیار تو نہیں کیے تھے، اکثر چہرے تو ایسے ہیں جو میں نے پہلی دفعہ دیکھے. ان اپنوں نے اپنی دل کی کیفیتیں بیان کی مجھے، جو ان ساری باتوں میں جس چیز نے میرے آنسو بہائے کہ ایک 17-18 سال کا نوجوان وہاں پلر پہ بیٹھ کے پتہ نہیں 32 منٹ یا کتنے منٹ، 38 منٹ دعا مانگی. نوجوان ہے 17-18 سال کا، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. یہ عمر اور پھر اللہ سے مانگنا آ جائے، جو کہ آخری بڑھاپے میں بھی بہت کم مانگنا مل جاتا ہے. تو یہ ساری کیفیتیں میں نے آج سنی. تو سچ بتاؤں میں راتوں کو یہاں گھومتا رہتا ہوں، ٹوٹی ٹھیک ہوئی ہے، وضو خانہ ٹھیک ہوا ہے، صفائی ٹھیک ہوئی ہے، یہ روٹی کیسے پک رہی ہے، میرے ساتھی بیچارے اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو جزائے. میرا ساتھ دوڑتا رہتا ہوں رات کے 2 بجے 2:30 بجے 2:45 بجے تک، پھر جاتا ہوں پھر 2 لقمے سہری کے کھا کے، آج میری طبیعت خراب تھی میں نے کچھ نہیں کھایا، میں گھر گیا ہوں گھر میں کچھ پڑا تھا تو میں نے تھوڑی سی دہی کھا لی ہے، طبیعت ہی خراب تھی کچھ، میرا ذہن پہ بوجھ ایسا ہے بھوک نہیں لگتی، یا اللہ تیرے مدینے والے کے مہمانوں کا کیا بنے گا، پھر سوتا ہوں پھر اٹھ بیٹھتا ہوں، پھر بے چینی ہوتی ہے، پانی گرم تو نہیں آ رہا ہوگا، پانی ٹھنڈا ہوگا، ادھر سے لو تو نہیں آ رہی ہوگی، ادھر سے چٹائی، ادھر سے صفائی، ادھر سے کوئی کیل تو نہیں پڑا، ادھر گندگی تو نہیں پڑی، ان حضرات کو جنریٹر ٹھیک چل رہا ہوگا، سکون مل رہا ہوگا، بس یہ ایک سوچیں، لفٹ کا دروازہ ہے کہیں کھلا نہ رہ جائے، سپرنگ لگائیں بند ہو، کوئی بندہ بے خیالی میں گر نہ جائے، ایک سوچیں ہیں، املی کا پانی ٹھیک بن رہا، ان کو ٹھیک مل رہا، کھجوریں دھو کے کیوں نہیں دیں، پھر کھجوریں صبح بھی دیں شام بھی دیں، چلو شام کو زیادہ دیں، یہ ایک چیزیں ہیں کہ بھئی اتنا عرصہ کھجوریں ہر بندہ اپنی کیوں دھو رہا، ہم دھو کے دیں، یہ چیزیں ہیں جو آپ حضرات، میں راتوں کو یا گھومتا ہوں جب تھک جاتا ہوں، جسم چور ہو میں بھی انسان ہوں، پھر انسان جب 50 سال سے نکل آئے تو پھر درد سے ظاہر ہوتے ہیں، تو اسی 13 رمضان کو تو اسلامی سال کے مطابق تو 52 سال کا ہو گیا ہوں، اسلامی ماشاءاللہ کہہ دے، تو اسی اسلامی سال کے مطابق تو 50 ایئر کو ہو گیا ہوں میں، تو اب وہ سارے جسم دکھتا ہے، جسم تکلیف دیتا ہے، تو لیکن جب یہ سنتا ہوں نا تو میرا حال پتہ کیا ہو جاتا ہے، میں جہانگیر بدر کے ساتھ بیٹھا، تو میرے ساتھ جہانگیر بدر آتا تھا، مرحوم اللہ گری کے رحمت کرے، سیاسی آدمی تھا جہانگیر بدر، نام سنا ہو تو، میرے پاس دعا کے لیے آتا تھا، اور بھی لوگ ہر پارٹی کے آتے ہیں، تو جہانگیر بدر مجھے ایک دفعہ کہنے لگا کہ ہم نے ہر دور دیکھا، ہر چیز دیکھی، اصل میں بات میں نے خود چلائی، میں نے کہا جی میں سیاسی باتوں آدمیوں کی باتیں کرتا رہتا ہوں کہ وہ کوڑے سہ کے جیلیں سہ کے جب یوں یوں ہوتا ہے نا سارے دکھ بھول جاتے ہیں، ہنس پڑا جہانگیر بدر، مجھے کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے حضرت صاحب، ایسے ہی ہے، ایک دور کی بات کی کہ ہماری پارٹی کو اس دور میں بہت آزمائش آئی، یہ آئی وہ آئی، تو ہم جو ہے جب سارا کچھ کر لیتے تھے پھر ہمیں جب جھنڈی لگ جاتی تھی یا ہمیں کوئی عہدہ مل جاتا تھا یا ہماری ادھر سے تعریف ہو جاتی تھی یا ہمیں کچھ مل، کہنے لگے پھر سارے وہ ہڈیوں میں سے درد ختم ہو جاتے تھے اور ہم ایسے ہو جاتے تھے کہ کوئی غم سارا بھول جاتے تھے، تو جب مجھے آج وہ بیٹھے بیٹھے جہانگیر بدر کی بات یاد آ رہی تھی، جب یہ میرے مخلصین بتا رہے تھے کہ یہ زندگی بدلی، یہ سوچیں بدلی، اور یہ ملا اور یہ ملا یہ ملا، میں کوئی صاحب کشف نہیں ہوں، یہ بتا دوں کہ دلوں دی بوجھ لیندا ہے، جو دلوں میں ہے وہ بیان کر دیتا ہے، نہیں، نہ مجھے کشف نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے، اچھا نہ میں کوئی صاحب کرامت ہوں، نہ عالم ہوں، نہ حافظ ہوں، نہ قاری ہوں، میں تو اردو بھی ٹھیک نہیں بول سکتا، اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں علماء کی سرپرستی میں چلا ہوں کہ اگر میں اکیلا گمراہ ہو گیا تو میرے ساتھ تو لاکھوں چل رہے ہیں پورے ورلڈ میں، بتائیے جو کچھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی دلوں کے سوال ہم لے کے آئے تھے سارے سوال بتا دیے، یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ کے خلوص آپ کی توجہ کا اثر اللہ مجھ پہ ڈال دیتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کے خلوص کا کمال، آپ کی قربانی کا کمال، آپ کی ہجرت کا کمال، اور آپ کا اللہ کے ہاں، جیسے کہنے لگے پہلے دن آیا تو غسل خانے میں جھگڑا ہو گیا کلندر کا، آپ سن رہے تھے، اب اس نے سہا برداشت کیا، اس پہ پھر اللہ نے تسبیح خانے کر نور کھولا اور برکتیں کھولی، تو اس میں میرے کو میرا کمال نہیں ہے کہ میں کوئی دلوں کی پڑھ لیتا ہوں، مجھے کشف ہوتا ہے، مجھے
نہیں، بلکہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ حضرات کی جو قربانی اور توجہات ہیں اس کا اثر اللہ میرے دل پہ ڈال کے میری زبان سے وہی چیزیں جاری کرا دیتا ہے۔ اور میں یہ آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں ممبر تک بیٹھتے مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا کہنا ہے، یہ سچ ہے، ممبر تک بیٹھتے ہوئے مجھے کوئی، بس اللہ سے ایک بات مانگ رہا ہوتا ہوں، اللہ جو خیر ہو مجھ سے وہ کہلوا دے، جو خیر ہو مجھ سے وہ کہلوا دے، یہ مانگتا ہوں، اللہ جو خیر ہو مجھ سے وہ کہلوا دے، بس وہ خیر، اللہ پاک پھر خیر بھی کہلوا دیتا ہے، آپ کے سوالوں کے جواب بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، دل بھی مطمئن ہوتا ہے، تطمئنہ قلبی بھی ہوتی ہے، مغالطے بھی دور ہو جاتے ہیں، شک بھی دور ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے مسئلے بھی اللہ حل کرا دیتا ہے۔ اور ایک بات ایک صاحب نے ابھی کہی کہ اب تک ہم نے سمجھا تھا کہ دین جو ہے مرنے کے بعد کے لیے ہے، نماز پڑھیں گے تو چلو ہیں، لیکن اب تسبیح خانے میں سمجھ آیا کہ دین جو ہے نہیں، مرنے سے پہلے کے بعد نظام بھی دین کے ساتھ ہوگا، اسی سے کام ہمارے بنیں گے، جیسے اس کو انہوں نے بتایا اللہ والوں نے کہ میں نے جو ہے بیت الخلاء کی دعا بتائی، ان سے گھر سے جنات ہی ختم ہو گئے، اب سے پہلے تو یہ سنا تھا صرف بیت الخلاء کے لیے ہے۔ تو یہ جب میں سنتا ہوں نا جو بات کہہ رہا ہوں تو میری تھکن، میری بوجھ، میری ہڈیوں کا چٹکنا، سیڑھیاں چڑھ رہا اتر رہا، آخری منزل پہ جا رہا، ادھر جا کے دیکھ رہا، ادھر اس کونے کو، ان بیچاروں کو میں نے وقت ڈالا ہوا تھا، سچی بات ہے، خدمت والوں کو وقت، خدمت والے باقاعدہ کہتے وہ آیا، وہ آیا ظالم آیا، وہ ہمارے ہاں ایک میاں بیوی تھے، پہلی بیوی فوت ہو گئی تو بڑھاپے میں دوسری شادی کی، تو دوسری بیوی سر چڑھی تھی کوئی، تو وہ بوڑھا ہو گیا، ہمارے پڑوس میں چند گھر کے آگے میں نے دیکھا، تو 65 کی جنگ ہوئی تو بم دھماکے ہوتے تھے، تو کہتے حملہ آیا، پھر لوگ گھروں میں گھس جاتے تھے، لائٹیں بجھا دیتے تھے، 65 کی جنگ میں یاد ہوگا جن حضرات کو، کہتے حملہ آیا، تو وہ پھر اس سے ڈر جاتا تھا بابا، تو وہ بابا پھر جب بھی کوئی بات کرتا تھا تو وہ مائی کہتی تھی حملہ آیا حملہ آیا، تو وہ پھر بابا جو ہے وہ پھر سہم جاتا تھا، تو اب یہ جب مجھے دیکھتے ہیں کہتے ہیں حملہ آیا، اور میرے اندر میں ایک درد ہے، ان حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں بھی دیتا ہوں، ابھی بھی بار بار جزاک اللہ کہہ رہا ہوں، ایک درد ہے جو لیے لیے پھرتا ہے، ہر شعبے کو، ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر صفائی والا شعبہ ہے، ستھرائی والا شعبہ ہے، کھانے کا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا ہے، استقبال کا ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، ایون یہاں تک نیچے کے حال میں کیڑے تھے، میں نے کہا فوراً پاؤڈر ڈالو صفوں کے نیچے، کالے کیڑے آ رہے ہیں، یہ اللہ کے مہمانوں کو تکلیف دیں گے، پھر میرے ساتھی بھول گئے احتیاطاً، تو پھر میں نے ان کو یاد دہانی کرائی کہ بھئی صفوں کے نیچے ڈالنا، ادھر ادھر نہ ڈالنا، تاکہ ان کی چادریں، ان کے بستروں کو یہ زہریلی دوائی نہ لگے، تاکہ کوئی کیڑا بھی انہیں نقصان نہ دے۔ تو یہ ایک غم ہے، یہ ایک فکر ہے، ایک درد ہے، تو جب یہ سنتا ہوں بیٹھ کے، پھر وہ جہانگیر بدر والی بات وہ کہتے سارے کچھ ختم ہو جاتے ہیں، جب یوں استقبال ہوتا ہے، ہاتھ ہلتے ہیں، نعرہ یہ زندہ باد زندہ باد، اللہ کرے اللہ ہمیں اپنی رضا دے، اور میرے دل کو پہلے اللہ اخلاص دے کہ ممبر پہ بیٹھنے والے بہت کم پار اترتے ہیں، اور ممبر پہ بیٹھنے والے بہت خطرے میں ہوتے ہیں، بہت خطرے میں ہوتے ہیں، تو اللہ حفاظت فرمائی رکھے، اخلاص کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، اللہ حفاظت، اور اسی میں موت آ جائے حفاظت کے ساتھ، تو میرے لیے بہت دعا کیا کرے، بہت دعا کیا کرے۔ اور مطمئن ایک بات پہ ہوتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کو تسبیح خانے سے نفع مل رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، تو اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ کی دنیا آخرت میں خیریں عطا فرمائے، آپ نے مجھے اتنا وقت دیا، آپ نے مہربانی کی، آپ جم کے بیٹھے، ایک خوبصورت محفل لگی، گلدستہ بن گیا، ہر بندے نے اپنے پھول کی خوشبو دی، گلدستے میں ہر پھول ہوتا ہے، اور ہمیں نفع ہوا۔ انشاءاللہ آخری عشرہ ہے، بہت توجہ سے، بس ایک درخواست آخری ہے، مہمان آ رہے ہیں، اب آپ میزبان ہیں۔ اللہ کے مدینے والے نے ایک لفظ فرمایا ہے کہ نرم کندھے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، نماز میں کندھے یوں کر دیے، کسی کو جگہ نہ دی، کھانے میں، بستر میں، لیٹنے میں، نرم کندھے والا ایسے، اچھا کوئی بات نہیں، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو نرم کندھے والوں کو میرے رب نے، مدینے والے نے پسند کیا ہے۔ تو یہاں آنے والے نئے مہمان آ چکے ہیں، مزید آ رہے ہیں، تو ان کو پیار، محبت، بستر، جگہ دیں، کوئی بات نہیں، پنکھے سے تھوڑا سا ہٹ جاؤں گا، کیا بات ہے، موسم ٹھنڈا، ہال کی چھت اونچی، ہر طرف سے حفاظت کا نظام ہے۔ تو آنے والوں کے ساتھ پیار، محبت، مروت، پیار، محبت، مروت، اور ایسی کریں ایسی کریں، آنے والے کے اوہ ہو، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، انہوں نے ہمیں مرحبا کہا، مرحبا کہا، مرحبا کہا۔ ایک یہ، ہٹ جاؤ یہاں ہم رہ رہے ہیں، تو ادھر ہو جا، تجھے پتہ نہیں میں پہلے رمضان سے آ رہا ہوں، ابھی آ کے تو نے قبضہ کر لیا۔ ایک یہ ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اگلی بوگی میں جاؤ، اگلی بوگی میں جاؤ، یہاں جگہ نہیں ہے، ٹرین میں بیٹھا خود بڑی مشکل سے جگہ لے کے پھر دوسروں کو کہتا ہے اگلی بوگی میں جاؤ، اگلی بوگی میں جاؤ، نہیں اسی بوگی میں آؤ۔ ایک ہمارا، میرے ساتھ جھگڑا ہو گیا حج پہ، اسی دفعہ لفٹ نا، حج میں لفٹوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لفٹ میں جگہ نہیں ملتی۔ اچھا میں جب بھی لفٹ میں کھڑا ہوتا تھا، لفٹ ہر فلور پہ روکتی تھی، سب نے دبایا ہوا ہوتا تھا، میں کہتا آ جائیں آ جائیں آ جائیں، وہی تھوڑا سا جگہ دے دیں جگہ دے دیں۔ ایک بابا بیٹھا ہوا کہتے بندہ مارو ہے، لفٹ ٹوٹے گی اور نیچے ہی رہے گی۔ میں نے کہا بابا جی لفٹ کا اصول ہے، جب اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے خود چیخو پکار کرتی ہے، ٹوں 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 خود کرتی ہے اور چلتی نہیں ہے، اس کا وزن جب زیادہ ہو جائے نا وہ خود بخود جو ہے، لیکن پہلے تو ہمیں جگہ نہیں ملتی، پھر مل جاتی ہے تو دوسروں کو کہتے ہیں جگہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے، پر ہے پر ہے پر ہے، جو بھی آتا میں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ آخر بابا نے میری نہیں مانی، اتر گیا، کہنے لگا میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تو مجھے مارو ہے، بہت زیادہ مجھے برا بلا کہا، حد تک ہے بڑے سخت لفظ کہے، لیکن میری روٹین وہی ہے، آ جاؤ لفٹ میں آ جاؤ آ جاؤ، ہاں جگہ ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اگلی بوگی میں جاؤ اگلی بوگی میں جاؤ، لفٹ میں جگہ نہیں ہے، نہیں تسبیح خانے میں جگہ ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سارے مل کے سو جائیں گے، آخری عشرے کی برکت ہے۔ پتہ نہیں کس کا پہلو میں دل ایسا ہو، اس کے دل میں نور ہو اور میرے پہلو کے ساتھ سو رہا ہوں، میں بھی رنگیا جاؤں، نہ میں پونکا نہ میں ٹوکا، تنا میں شور مچاواں، تنے کا دل لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔